السلام علیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی کونوا انصار اللہ، صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، دوستو، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم دل ہی دل میں سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نماز پڑھنے سے پہلے، کسی بھی عمل سے پہلے نیت کی جاتی ہے، اور پورے عمل کی جان نیت ہوتی ہے، اور ہر عمل سے پہلے نیت کو تازہ کرنے سے پورے عمل میں جان پڑ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ایک دم تر و تازہ ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کا زندگی کا مقصود ہی ہے اللہ کو پا لینا. کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم کو جو نبیوں کے ذریعے سے پیغام ملا، وہ یہ ہے کہ یہ ساری زندگی، یہ دنیا، اس کے ہنگامے، یہ سب کے سب زیرو ہے. سب میں اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، سب کی اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. سب کے پیچھے ایک ہی حقیقت کام کر رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اور مومن کی زندگی کا مقصد اللہ، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، ایک دن اللہ سے میری ملاقات ایسے ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہوں، پھر ہمیشہ کی جو زندگی ہے جنت، اس میں مجھے اللہ کا ساتھ نصیب ہو. اللہ ہمارا مقصد ہے، تو ہماری جمع ہونے کا بھی مقصد اللہ کی رضا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے سب کو سب دل ہی دل میں اپنے اللہ کو یاد کیجیے. اے اللہ، ہمارے جمع ہونے سے آپ راضی ہو جائیے. ہم کسی اور مقصد سے نہیں آئے، ہم غفلت سے نہیں آئے، ہم ٹائم پاس کے لیے نہیں آئے، ہم بے خیالی میں نہیں آئے. اللہ، ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں، آپ کی رضا کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ، ہماری اس بیٹھک کو ہوا میں ضائع ہونے والی آواز مت بنائیے. اے اللہ، اس بیٹھک کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور دلوں میں وہ بات اتاریے اللہ جو آپ کو پسند ہے. تو ہم سب پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور سننے سے پہلے ایک نیت ہونی چاہیے. کیا ہے کہ جو بھی سنیں گے بات، اور جب وہ سمجھ میں آئے گی تو اس پہ آج ہی سے عمل کریں گے. اس سے بڑی عمل سننے میں بڑی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور سننے کے انداز میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. آدمی بازار سے گزرے الگ ہے، اور کوئی کپڑا خریدنے کے لیے کسی دکان کے اندر گھس کے کپڑا دیکھنے لگے، نظر نظر میں فرق ہو جائے گا. گزرنا الگ ہے، خریدنے کے لیے کپڑا دیکھنا الگ ہے. تو جب عمل کے لیے آدمی سنتا ہے نا، تو جب خریدنے کے لیے جیسے کپڑا دیکھتا ہے، ایسا پھر ایک ایک بات کو اندر لیتا ہے. یہ دل میں احساس ہو کہ مجھے ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہے، میں انکمپلیٹ ہوں، میں کمپلیٹ نہیں ہوں، اللہ کی رہنمائی کا ہر وقت میں محتاج ہوں. اے اللہ، آج کی اس مجلس میں مجھے آج کا تحفہ عطا فرمائیے، رہنمائی مجھے چاہیے، اور میں وہ رہنمائی لے کر عمل کروں گا. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مومن کے دو دن ایک جیسے گزرے، کل جتنا نیک تھا، کل جس معیار پہ تھا، پھر آج کا دن بھی اسی لیول پہ گزرا، تو اس کا بہت نقصان ہوگا. ہم کو ہر وقت سیکھنا ہے، ہر وقت بدلنا ہے، ہر وقت سجنا ہے، ہر وقت آگے بڑھنا ہے. اس لیے کہ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے نیت کریں بھائی کہ ہم بس خالص سن کے تبصرہ نہیں کریں گے، بلکہ آج سے عمل کرنا ہے، اور اللہ سے مانگے اللہ ایسی بات کوئی سمجھا دیجئے کہ آپ سے قریب ہونے کا کوئی عمل زندگی میں شروع ہو جائے. اس محفل کے لیے بہت سارے دوستوں نے فکریں کی، محنت کی، ملاقاتیں کی، انتظامات کے لیے بھاگ دوڑ. ایسے لوگ جو بہت اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بہت مصروف ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے انہوں نے وقت نکالا، اور کئی مرد و خواتین اس کے لیے دعاؤں میں بھی لگے ہوئے. اس محفل سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائیں گے اور اللہ کچھ کام کے لیے ہمیں قبول فرمائیں گے، امید ہے اس محفل سے. تو آپ مانگیے کہ اللہ ہم کو کسی ٹھوس کام کے لیے جو اس وقت آپ کو بہت پسند ہے ہم کو کھڑا کر دیجیے. تو نیت کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں پہلے سے. اور مومن کے دل کی تمنا کیا ہو کہ میری زندگی اللہ کے لیے وقف ہو جائے. ابھی تو فی الحال کمانے میں کافی وقت لگ رہا ہے، زندگی کے بہت سارے پرابلمس ہیں میرے، لیکن کاش کوئی ایسی شکل بن جائے کہ میری زندگی پوری کی پوری امت کے لیے لگ جائے، دین کے لیے لگ جائے. ہمارے لیے مشکل ہے اپنے کو فارغ کرنا، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا. اللہ پورا گھر کا انتظام کرتے ہوئے، ہماری تمام سہولیات کا انتظام کرتے ہوئے ہمیں قبول کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دل میں مانگیے، مانگنے پہ دیں گے نا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک قدم بڑھا میں دو قدم بڑھاؤں گا، تو ذرا چلنے کی رفتار سے میری طرف آ، میں بھاگ کے تجھے لے لوں گا. تو ذرا چلنا شروع کیجیے. ہاں ابھی بیٹھے بیٹھے ہی دل میں چلنا شروع کیجیے کہ اے اللہ یہ زندگی کس کام کی اگر تیرے دین کے لیے کام نہ آئے، تیرے کلمے کے بلند کرنے کے لیے کام نہ آئے. محبت کرنے والے کو تو ہر وقت اپنے محبوب کے نام کا چرچا کرنے کی فکر ہو. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تو پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. چاہنے والا چاہتا ہے میرے محبوب کا چرچا ہو، مومن چاہتا ہے اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. اس میں جو پل گزرا وہ میٹھا ہے، جو دن گزرا وہ قیمتی ہے، وہ سونا ہے ہمارا وقت جو اللہ تعالی کے لیے گزرا. تو ایک تمنا دل میں پالیے، اے اللہ حالات بنانے والے آپ ہیں، مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لیجیے. کچھ کارنامہ کیے بغیر اتنی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. اشرف المخلوقات بنا کے کیا کیا دے دیا، اپنی پوری خدائی اللہ نے ہماری خدمت میں لگا دی. اتنے فائدے اٹھانے کے بعد خالی ہاتھ اللہ کے پاس جانے سے شرم آنی چاہیے، کچھ کارنامہ کر کے جانا چاہیے، کچھ زندگی کا حاصل ہونا چاہیے. تو دل میں مانگیے، مانگنا بہت بڑی چیز ہے مومن کے لیے. آج کا عنوان رکھا گیا ہے کہ مسلمان اور موجودہ حالات کے تقاضے. حضور نے مومن کی ایک صفت بتائی ہے کہ وہ کبھی بھی امت کے حالات پہ سوچتا رہتا ہے. جو امت کے حالات پہ نہیں سوچتا ہے، حضور نے فرمایا وہ امت کا نہیں ہے. تو موجودہ حالات کیا ہیں، اسلام کے لیے کیا حالات پیش آ رہے ہیں اور امت کے لیے کیا حالات پیش آ رہے ہیں، اس پر سوچنا چاہیے اگر سینے میں دل ہے تو. ہاں پتھر کی سل ہے تو پھر نہ سوچے کوئی بات نہیں، بے حس ہو گیا آدمی تو بے حس کو تو کیا ہے. بعض ایسے شرابی باپ ہوتے ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کچھ بچوں کا باپ ہوں، وہ پوری کمائی اڑا دیتے ہیں. بچے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہیں، وہ پورا اڑا دیتے ہیں. اور بیوی کہیں سے بھاگ دوڑ کے کہ کچھ جمع کرتی ہے تو اس کا کھینچ کے بھی جا کے پی لیتا ہے وہ بچے ایسے ہی پریشان رہتے ہیں. تو جو بے حس بننا چاہے اس کو کون کیا کر سکتا ہے. لیکن کوئی اگر حساس آدمی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ مومن ہو اور مسلمانوں کے معاملات پہ غمگین نہ ہوتا ہو، فکر مند نہ ہوتا ہو، تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے. مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو اس وقت جو ہے جو حالات عالمی حالات ہیں اس کو سوچتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تو عالمی حالات الحمدللہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مختلف انداز سے امت پر جو دینی لائن سے محنتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے گزشتہ 50 سال کے مقابلے میں امت دین میں کافی آگے بڑھ چکی ہے، کافی شعور آ چکا ہے اور کافی مضبوط ایک اسٹرکچر بیسک بن گیا ہر جگہ، اور اللہ کے بندے مختلف لائنوں سے زبردست قربانیاں دے رہے ہیں اللہ کے دین کے واسطے. البتہ جیسا جیسا مقابلہ آگے بڑھتا ہے نا تو تیز ہو جاتا ہے. پہلے کچھ مقابلہ ہی نہیں تھا کچھ عرصے پہلے، اب امت جو ہے مقابلے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے یہاں وہاں، تو پھر مقابلہ بھی تیز ہو گیا ہے، واقعات بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں، شیطان کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر حالات بہت تیزی سے آ رہے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں گی مسلمانوں پہ، جیسے دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو تواضع کرتے ہیں، لیجئے صاحب لیجئے لیجئے آپ لیجئے نا کھائیے نا، ارے آپ تو بہت آہستہ کھا رہے ہیں کھائیے. اس طرح لوگ دسترخوان پہ ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، قومیں ایک دوسرے کو ترغیب دیں گی، یہ کاٹو ان کو مارو ان کو لوٹو ان کو، ارے تمہارے قریب ہے نا وہ کمزور ہے مارو یہ مسلمانوں، قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ اچھا نرم نوالا ہے کیوں نہیں ان کو ہضم کیوں نہیں کرتے، یہ حالت ہو جائے گی، ایسے لوگوں کے دل شیر ہو جائیں گے، بربادیوں کے مشورے ہر طرف چلتے رہیں گے، ایسا وقت آ جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا اتنے کمزور اتنے تھوڑے ہوں گے کہ مسلمان اتنے کم ہوں گے کہ جو چاہے مار دے جو چاہے پیٹ دے جو چاہے لوٹ لے اتنے کم ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں بہت زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ اتنے اس سے پہلے کبھی تھے نہیں، بہت زیادہ ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا پھر کیا بات ہوگی، پھر کیوں ایسا ہوگا؟ تو فرمایا وہن کی بیماری لگ جائے گی. پھر اس کی تشریح فرمائی، وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور مرنے سے گھبرانا، مرنے کو پسند نہیں کرنا. اب اگر اسی مجلس میں ہم جائزہ اپنا اپنا لینا شروع کریں تو یہ بیماری کتوں میں، مرنے کو کتنے تیار ہیں آج اسی وقت، مرنے کو کتنی تیار ہے؟ مرنے کو تیار نہیں ہے، یہ بیماری آ گئی امت میں. جبکہ دنیا کا اصول یہ ہے جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے وہ منافق ہے، اوپر سے مسلمان نظر آ رہا اندر سے مسلمان نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کے لیے مرنے کی تمنا نہ ہو. حب الدنیا و کراہیت الموت، جب آدمی بہت زیادہ گھر سجائے گا بہت زیادہ لباس سجائے گا بہت پسند کی گاڑیاں جمع کرتا رہے گا ہمیشہ لذتوں میں رہے گا تو چھوڑنا کون چاہے گا صاحب؟ جو مومن سادہ آخرت کی تیاریوں میں رہتا ہے وہ آخرت کے لیے جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے. ہم لوگوں نے تو بس یہی جنت بنانے کا پلان بنایا ہوا، اپنی اپنی جنت یہی بنا لیں گے، بناؤ مگر کتنے دن رہو گے؟ جب خوبصورت مکان آپ کا بن جائے گا آپ ابھی ڈھنگ سے رہ بھی نہیں پائیں گے کہ آپ کی موت آ جائے گی، آپ کے بچے موج کریں گے. اعلی قسم کا مکان ارمانوں کا جب بنے گا نا وہ آپ کے لیے نہیں بنے گا، وہ دوسروں کے لیے بنے گا، فائدہ کیا؟ تو حب الدنیا کراہیت الموت، نتیجے میں سارے عالم میں امت کے اوپر کمزوری کے حالات چل رہے ہیں. لیکن ابھی ہم لوگوں کو سب سے زیادہ جو سوچنا ہے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. ہندوستان کے حالات ابھی ظاہر نہیں ہوئے، حالات آنے والے حالات جو ہے ابھی پوری طرح یہاں ظاہر نہیں ہوئے، اس لیے ہم لوگ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مزے سے کھا رہے ہیں مزے سے پہن رہے ہیں شوقوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہندوستان کا حال دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے. یہاں شیطان کی باطل کی تیاری بہت لمبی ہے اور بہت زبردست تیاری ہے، اور حدیثوں میں اشارے بھی ہیں دور کے، ہندوستان جو ہے بہت کچھ ہونے والا ہے یہاں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سمجھیں ہم بات کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مصر تھا نا، وہ مصر جیسا ہندوستان ہے، دنیا میں قدیم ملک مصر بھی ہے ہندوستان بھی، دونوں بھی شرک کے اڈے ہیں. وہاں بھی گائے بہت مقدس تھی، تو بنی اسرائیل کو کہا گیا گائے کاٹو، پہلے پارے میں گائے کاٹو، اس کا گوشت جو ہے مقتول کو لگاؤ. گائے ہی کیوں کٹوائی گئی؟ اس لیے کہ وہاں گائے مقدس تھی، تو گائے ہی ان سے کٹوائی. حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچے مصر میں، پھر ان کی اولاد کو جو انہوں نے ان کے خاندان کی، یعنی اس وقت کے مسلمانوں کی بڑی اچھی حالت تھی مصر میں، 125 سال تک بہت 125 سال تک بہت مزے میں رہے، سب آؤ بھگت، عہدے، مقام، پوزیشن. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ جو فرعون ہم جسے کہتے ہیں بعد والا، اس کا خاندان آیا، اس کے بعد سنگ پریوار آیا حکومت پہ 125 سال کے بعد. اس کے بعد پھر بنو اسرائیل کی کٹائی شروع ہوئی. تو ہندوستان بھی جو ہے اسی قسم کا ملک ہے، یہاں پر بھی شروع سے جو ورن آشرم ہے، ایک شروع سے یہاں پر کہ کچھ آلہ آتے ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ جو سمجھتے ہیں نا ہم ہر سر سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی تیاریاں بہت زبردست ہیں. ان کو شروع سے صدیوں سے عادت پڑی ہوئی ہے باقی انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی، ان کے منہ کے سامنے کا نیوالا کھینچ کے کھانے کی عادت ہے، ان کو ظلم کی پرانی عادت، قوموں کو غلام بنانے کی پرانی عادت، اپنے اندر دیوتاؤں کا خون محسوس کرتے ہیں. جیسے ہٹلر بولتا تھا کہ ہمارے جسموں میں دیوتاؤں کا خون ہے. یہ وہی نسل ہے، آرین نسل، ہٹلر کی نسل ہے. ان کا تصور یہ ہے کہ ہم لوگ مقدس لوگ ہیں، ہم حکومت کرنے کے لیے ہیں، ہم لوگوں سے غلامی کرانے کے لیے. تعداد ان کی زیادہ نہیں ہے، 15% ہوں گے بس، لیکن صدیوں سے اس ملک کی آبادی، ہم لوگ صرف دو ہی تقسیم جانتے ہیں، ہندو مسلم، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں، کبھی نہیں رہا. ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے، کوئی ایک مذہب، ایک قسم کے دیوتا، ایک ترتیب نہیں. ہندوستان کے اندر بڑی تقسیم کریں گے تو 6000 قومیں ہیں. ایک کاشی رام بولتا تھا کیا مسلمانوں تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پر، اور تقسیم دیکھیں تو یہاں 20000 قومیں ہیں ہندوستان میں، جن کے دیوتا الگ ہیں، جن کے طریقے الگ ہیں، جن کی عیدیں الگ ہیں، جن کی شناخت الگ ہے، آپس میں ان کی دشمنیاں وغیرہ رہی ہیں ماضی میں. 20000 قومیں ہیں، ان 20000 کو بیوقوف بنا کے ہمیشہ سے یہ لوگ اپنی غلامی کراتے رہے. 20000 پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، 20000 قوموں کے اوپر، اور ان کے ذہن میں خامخواہ کا ایک دھوکہ پیدا کر دیا کہ ہم لوگ ہندو ہیں. ہندو ہندو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہندو کوئی دھرم کا نام ہی نہیں ہے، ان کی کسی کتاب کا نام ہندو ہے نہیں، وہ تو ویدک دھرم ہے. سب سے پہلے ہندو کا لفظ مسلمانوں نے استعمال کیا اس قوم کے واسطے، سندھ، دریائے سندھ سے اس طرف کی آبادی کے لیے استعمال کیا انہوں نے، ورنہ کوئی یہ قوم نہیں ہے، کوئی ایک قوم نہیں ہے، ایک مذہب نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایسا چکر چلایا شروع سے کہ ایک شرک کا دیو مالائی ایک مذہب پھیلایا انہوں نے، اور سب سے زبردستی کہتے ہیں تم جو ہے ہندو ہو. تو سب کے معصوم قوموں، بھولی بھالی قوموں کے ہاتھ میں الگ الگ قسم کے شرک کو پکڑا کر انہوں نے اپنے آپ کو ایک اونچے مقام پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑی قوم ہیں، بڑی ذات ہیں، اور تم سب چھوٹی ذات ہو. تو اتنی صدیوں سے انہوں نے اتنی قوموں کو جکڑ کے رکھا نا، تو شرک کی بیس پہ ہی رکھا، حالانکہ اعلی ذات کے جو لوگ ہیں اصلاً موحد ہیں، یہ ان کی کتابوں میں توحید کا ذکر ہے اصل میں، اور ان کے محتاط لوگ توحید پہ ہی رہتے ہیں پرسنل لائف کے اندر، لیکن انہوں نے پوری قوموں کو اپنے جال میں رکھنے کے لیے ایک شرک کا کاروبار چلا کے رکھا ہوا. جیسے قریش ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے قریش، توحید والے تھے، لیکن پورے عرب میں جتنے قبیلے تھے سب کی مورتیاں لا کے انہوں نے کعبۃ اللہ میں رکھ کے شرک کا بزنس چلایا ہوا تھا اور شرک کی بیس میں پوری قوموں کو اپنا تابع کر لیا تھا کہ ہم تو کعبے کے متولی اور تم سب لوگ کیا ہے، خود بخود چھوٹے بڑے ہو گئے وہاں. تو انہوں نے بھی اس ملک کے اندر صدیوں سے لوگوں پر ظلم کیا ہوا، ایسے ایسے ظلم. اب پھر یہاں جب مسلمان آئے تو مسلمانوں کا کام، دین اسلام کے حکم کے مطابق مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ یہاں انصاف قائم کرتے، یہاں کی حکومتیں وغیرہ. لیکن یہاں پر صحابہ نہیں آئے، اصل میں صحابہ کی فوجیں نہیں آئی، تابعین کی نہیں آئی. آئیں تو بالکل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے زمانے میں سندھ کی طرف ایک دو چڑھائی ہوئی ہے، لیکن مستقل یہاں جو فتوحات ہوئی ہیں وہ ایسے لوگ تھے جو بنیادی طور پہ اسلام کے داعی نہیں تھے، بس حکومت قائم کرنے والے لوگ تھے مسلمان. تو بہرحال ایک طبقہ ہے اس ملک میں جس کو صدیوں سے لوگوں کا شکار کرنے کی عادت ہے، اس ملک کو غلام بنا کے رکھنے کی عادت ہے. وہ جو ہے شرک کے ذریعے سے وہ پوری قوموں کو باندھے ہوئے ہیں اور ذہین ہیں اور استحصال کا مزاج ہے. انہی کے پاس سرمایہ ہے، شروع سے پیسہ انہی کے پاس ہے. تعلیم میں بھی جیسے ہی زمانہ بدلا تو تعلیم میں بھی سب سے آگے یہی رہے، ہر زمانے میں تعلیم یافتہ لوگ یہی رہے. جب مسلمانوں کے یہاں حملے ہوئے تو مسلمانوں کے درباری یہی لوگ بنے، مسلمانوں کے وزیر یہی بنے، یہی لوگ مسلمانوں کو ٹیکس وصول کر کے دیتے تھے، اپنا ظلم کرتے تھے پبلک پر، مسلمان بادشاہوں کو ٹیکس دے دیتے تھے. تو پہلے یہ مسلمان بادشاہوں سے بہت قریب تھے، یہ تو جو بھی حاکم آتا اس کے ساتھ ہو جاتے اور یہاں کی عوام کو چوستے رہتے. اور زمانہ بدلا، مسلمانوں کا زمانہ چلا گیا اور یورپ کا زمانہ آیا، تو اس میں بھی انہوں نے انگریزوں کی خدمت میں اپنے آپ کو جلدی سے پیش کیا، ان کے معتمد علیہ بن گئے اور پھر تیزی سے انہوں نے عصری علوم حاصل کیے، ماڈرن ایجوکیشن. تو سرمایہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، تعلیم بھی ان کے ہاتھ میں. حد یہ ہے کہ تحریک رہتی ہے بڑی ذاتوں کے خلاف، تحریک رہتی ہے بڑی ذاتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے تحریک رہتی ہے، اور اس کے جتنے ہیڈ رہتے ہیں وہ سب بڑی ذات والے رہتے ہیں. نیکسٹ سلائڈز ہیں، قبائلی لوگ ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے پورے مین لیڈر آپ کو برہمن ملیں گے، بڑے ملیں گے. جتنی ان کے خلاف تحریکیں ملیں گی اس کے بڑے بھی وہی ملیں گے. تو ایسا ہنر انہوں نے سیکھا ہوا ہے. تو بہرحال جب ہندوستان آزادی وغیرہ کی تحریک چل رہی تھی، اب ان لوگوں کو جو مسئلہ ہے، یہ مسلمان تو حکومت کے مقام سے ہٹ گئے، اب یہ باقی قوموں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ مسلمانوں کو محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ مسلمان توحید کا دین رکھتے ہیں، ایک اللہ کا دین، اس میں مساوات ہے، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے. مسلمانوں کی تہذیب برابری سکھاتی ہے، اور مسلمانوں کا دین انسانوں کی آنکھیں کھولتا ہے. اب نئے زمانے کے حالات کے حساب سے انہوں نے سوچا کہ اگر اسلام یہاں رہے گا، مسلمان یہاں رہیں گے، تو ہماری صدیوں سے جو حکومت چل رہی ہے، ظلم ہمارا چل رہا ہے، اس کا راستہ ختم ہو جائے گا. تو گزشتہ صدی کی ابتدا میں ان کے ذمہ داروں نے باضابطہ مشورے کر کے اسپین کا جا کے سفر کیا. یورپ کا ایک ملک اسپین ہے جہاں مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت کی، زبردست سائنسی ترقی بھی کی وہاں کے مسلمانوں نے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عیسائیوں نے ایسا پھر ان کو بھگایا کہ پورے اسپین میں پھر ایک بھی مسلمان نہیں بچا. 600 سال حکومت کرنے کے بعد ایک بھی نہیں بچا، یا تو پھر سے عیسائی بنا دیا، یا تو قتل کر دیا، یا تو بھگا دیا. تو خاص طور سے اس میں کانگریس کے بھی ایک دو لیڈر تھے، پھر یہ مہا سبائی لوگ، ان لوگوں نے خاص طور پہ جا کے ریسرچ کیا کہ یہ قوم اتنے سال حکومت کرنے کے باوجود، جڑیں ان کی جمنے کے بعد، کیسے ان کو ہٹایا گیا، کیا کیا حربے اختیار کیے گئے. تو اس کے حساب سے بہت لمبی انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے. جیسے یہودیوں کی پلاننگ بڑی لمبی رہتی ہے، یہ یہودیوں کے بھائی ہیں، ان کی جو ہے بلکہ ان لوگوں کے بعد لوگوں کا یہ ہے کہ یہودیوں کے قبائل ہیں مختلف, خیر وہ تو غیر تحقیقی چیزیں ہیں. تو بہرحال مطالعہ اسپین کا کرنے کے بعد انہوں نے پروگرام یہ بنایا ہوا ہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے, ان کی تہذیب کو, ان کے کلچر کو, ان کے وجود کو ختم کرنا ہے. ملک کو آزاد کرنے کی جو تحریک چلی تھی ہندو مسلم نے مل کے چلائی تھی, اور بہت دنوں تک مسلمانوں کے علماء نے اور تعلیم یافتہ طبقے نے مل کے جدوجہد کی, الگ ہونا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن یہی ہندو مہا سبائی جو تھے, یہ جو کٹر شدت پسند تھے, جب ان کے عزائم دیکھے مسلمانوں نے, آزادی کی تحریک والوں نے, تو تب انہوں نے ملک کو الگ تقسیم کرنے کے لیے وہ راضی ہوئے, تاکہ ورنہ یہ پورا ہم کو کھا جائیں گے. تو یہی ان کی سازشوں کی وجہ سے ہی ملک تقسیم ہوا. لیکن ان کی آواز کمزور تھی, بڑے لوگوں میں تھی, سرمایہ داروں میں تھی, بہت مضبوط لوگوں کے اندر تھی ان کی یہ باتیں, اسلام دشمنی کی زہر کی باتیں, لیکن عام جو آبادی تھی وہ ان سے بہت دور تھی. اس لیے میں جب پڑھ رہا تھا, یعنی 1980-90 کے درمیان میں بھی پورے ہندوستان کے اندر وہ بی جے پی نما دو ہی لیڈر تھے, ان کے دو ہی سیٹیں تھیں ان کی پارلیمنٹ میں, پورے ملک میں دو ہی سیٹیں تھیں. اب اتنے دن میں فرق اتنا ہو گیا کہ اکثریت ان کی ہوگی, یہ کوئی اتفاق سے نہیں ہوا. انہوں نے ہر ڈائمنشن سے, ہر پہلو سے محنت کی, تیاریاں کی ہیں, وہ بڑی لمبی تیاریاں کی ہیں, بڑی لمبی محنت کی ہے انہوں نے. ابھی کچھ دن پہلے ہی آر ایس ایس کے صدر کا بیان آیا تھا کہ یہ سیکولر لوگ چاہے جتنا پکار لے, یہ ہم جس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں اس سے ہٹ نہیں سکتا ملک. اس لیے کہ پورے اہم پوسٹوں پر جو بڑے بڑے آفیسرز, پالیسی میکرز اور ملک کا رخ متعین کرنے والے, سب جگہوں پہ ہم نے اپنے 6 لاکھ ورکرز کو تربیت دے کے آفیسر بنا کے بٹھا دیا ہے, پوری رگوں پہ ہم نے بٹھا دیا ہے. اب ملک کا راستہ تم لوگ نہیں بدل سکتے, تم خالی اخباروں میں پکارتے رہو. اور پھر بچوں کا جو ذہن, لاکھوں ان کے اسکول ہیں, ششو مندرم اسکولس, لاکھوں اسکولس ہیں, اس کے اندر بچوں کو بس ان کا ایک خاص ذہن بنایا گیا کہ اسلام دشمنی کا, شرک والا, توحید کی مخالفت والا, اسلام سے نفرت والا. اور شاخائیں, تربیت گاہیں جسمانی اعتبار سے لڑنے کی مارنے کی تربیت دے کے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. خانہ جنگی کا پروگرام ہے کہ جیسے ہی موقع مل جائے ایک خانہ جنگی ہو جائے آپس میں ملک میں, ایسی جیسے اب شام میں چل رہا ہے گھر گھر لڑائی, خانہ جنگی کی تیاری کے طور پر ہتھیار چلانے کی, بندوق چلانے کی, معلوم نہیں کیا کیا تربیتیں دے کے وہ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور ایک تجربہ انہوں نے گجرات میں کر بھی لیا قتل عام کا, کہ موقع ملتے ہی کس طرح سے حالات کو بگاڑ کر قتل عام کیا جا سکتا ہے. کئی جگہ وہ کہتے بھی کہ گجرات کی جو ہماری ٹیکنیک ہے ہم اس کو دوسری جگہ استعمال کریں. اور اب تازہ جو ہے ان کے جو اقدامات ہیں وہ بہت فکر مند کرنے والے ہیں, اس لیے کہ ملک کے دستور کو, مکمل دستور کو بدل دینے کی مکمل تیاری کر لی. صرف ان کو انتظار راجیہ سبھا میں اپنی سیٹیں بڑھنے کا ہے. پوری قانونی اعتبار سے پوری تیاری کر لی گئی ہے کہ کس طرح سے اس دستور کو چینج کرنا ہے. اور ہم کو جو آزادی ملی ہوئی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت, حکومت کی طرف سے, ملک کے دستور کی طرف سے, کہ شادی اپنے طریقے پہ کر سکتے ہیں, جائیداد اپنے طریقے پہ تقسیم کر سکتے ہیں, اپنی ذاتی زندگی کے, گھریلو زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو اپنے مذہب کے مطابق, یہ ہمیشہ سے انگریزوں کے زمانے میں بھی جس کا پرسنل لا جو تھا اسی کے مطابق اس کے فیصلے ہوتے تھے. لیکن اب انہوں نے جو ہے مسلم پرسنل لا کے خاتمے کے لیے دستوری طور پہ تیاری کر لی, صرف جو ہے سیٹس کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا تھوڑا بہار میں تھوڑا سا دھکا لگا ہے, مگر ایسے دھکوں سے کچھ نہیں ہوگا. جو لوگ مستقل محنت کرتے رہتے ہیں ان کو ایک دو دھکوں سے کمزوری نہیں آتی اور قوت بڑھتی ہے, اور جو لوگ پلاننگ کے بغیر جیتے ہیں ان کی تائید میں 1000 دھکے بھی آئے تو کوئی فائدہ نہیں, وہ دھکا ہوا بن جاتا ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو کیا موافق حالات کو استعمال نہیں کر سکتا. عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، عدالتوں میں رجوع ہوتے تھے تو بہت ساری مرتبہ انصاف مل جایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بار بار ندامت بھی ہوتی تھی، رکاوٹ ہوتی تھی۔ اب کی حکومت نے یہ کیا کہ ججوں کو مقرر کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اچھا پورے مین کی پوسٹوں پہ اپنے اپنے لوگوں کو گزارا ہے، اس لیے جو سائنٹسٹوں نے مختلف لوگوں نے ان دنوں میں جو اپنے ایوارڈس وغیرہ واپس کیے، اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اہم پوسٹوں پہ اپنے لوگوں کو گزارا ہے اس کے اندر، جن کا کوئی مقام نہیں، مرتبہ نہیں، جن کی صحیح ترتیب سے جن کی باری نہیں آتی، تو وہ دیکھ کے بیزار ہو کے لوگ واپس کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اور جو جتنے ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، دینی سرگرمیاں چل رہی ہیں، یہ اجتماعات چل رہے ہیں، جو کچھ بھی ملت کے سارے کام چل رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے دستور کی اجازت کی وجہ سے چل رہے ہیں کہ ہر شہری کو جو بنیادی حقوق ہیں، جو دستور میں جو حقوق ضمانتیں دی گئی ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہ سب سارے کام کر سک رہے ہیں، بہت سارے کام کھل کے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے ایسی ایسی ترمیمات کو تیار کر لیا ہے اور اس کو پاس کرانے کی کوشش میں ہے کہ یہ پوری سہولتیں مسلمانوں کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ بہرحال زور و شور سے ہندو راشٹر کا اعلان کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑے چالاک لوگ ہیں اور اندر سے لوگ اپنے بنائے ہوئے ہیں، حکمت سے چل رہے ہو، مگر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ملک کا ماحول کیوں، ان کا سارا کام شرک سے چلنے والا ہے، وہ بولتے ہیں وہ ہندوتو کوئی ہمارا مذہب نہیں ہے، تہذیب ہے۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں آپ مذہب مت چھوڑو، ہماری تہذیب اختیار کرو۔ ساری قوموں کو تہذیب تہذیب کہی گئی، اپنی جھولی میں ڈالا ہوا ہے شرک کی تہذیب۔ شرک کی تہذیب میں خود بخود ان کو اعلیٰ مقام مل جاتا ہے، اس سسٹم میں ہی اعلیٰ مقام مل جاتا ہے، ان کی حفاظت اس میں ہوتی ہے۔ چنانچہ پورے ملک میں شرک کی تہذیب کو پھیلانے کے لیے انہوں نے جو ہے اسکولوں کے اندر یوگا کو لازم کر دیا ہے، کچھ ریاستوں میں سوریہ نمسکار، صبح ہوتے ہی سورج کی پوجا۔ اب لاکھوں مسلمان نوجوان مانوس ہو چکے ہیں ان چیزوں سے، ان کے اب ان کو وحشت نہیں ہوتی پوجا سے، سوریہ نمسکار سے نہیں ہوتی، یوگا کے اندر جو حصے شرک کے ہیں وہ مانوس ہو چکے ہیں، اتنے عرصے میں لاکھوں نوجوان متاثر ہو چکے ہیں۔ اور گیتا کو قومی کتاب قرار دینے کی بات بار بار ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں گیتا کا تحفہ دے رہے ہیں آنے والوں کو، جانے والوں کو۔ ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ قومی کتاب قرار دینے کی ضرورت کیا ہے، وزیر اعظم جس دن انہوں نے صدر امریکہ کو گیتا دے دی، خود اعلان ہو گیا کہ ہمارے ملک کی قومی کتاب ہے، قومی کتاب ہی تو دے گا۔ اور یکساں سول کوڈ کے واسطے قوت سے وہ لوگ مختلف لوگوں سے مطالبات کروا رہے ہیں کہ سارے ہندوستانیوں کو یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا پرسنل لا ختم کر دو۔ یہ تو وہ قاتل طبقہ ہے، جو خاص زہریلا طبقہ ہے، جس کی بنیاد ہی میں زہر ہے، ان کا حال ہے۔ لیکن دیگر جو لوگ ہیں یہاں پر بظاہر سیکولر بھی جو نظر آتے ہیں، ان سب کا بھی مختلف بہانوں سے کہنا یہ ہوتا ہے مسلمانوں سے کہ آپ لوگ مین سٹریم میں آ جاؤ، جو مرکزی دھارا ہے اس میں آ جاؤ، سارا ملک جس گنگا میں بہ رہا ہے آپ لوگ بہ جاؤ۔ یہ آپ لوگ ذرا الگ تہذیب کیا، توحید ہی ہے جو ہم کو دوسروں سے جدا کرتی ہے۔ اب جو ہے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ ڈگریاں رکھتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں، وہ ہیں تو بظاہر مسلمان لیکن مزاج میں ہندو ہیں، ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے مزاجوں میں پورا ہندوپن ہے، ان کو یہ سب چیزوں کا سے کوئی مطلب نہیں ہے، سب کرو بھائی، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور مورتیاں بھی دو تحفوں میں۔ ہمارے اپنے گاؤں کے جو ہے مسلم لیڈر کا حال یہ کہ جس کو بھی دینا ہو مورتیاں ہی تحفے میں، مندروں کو جانا، گروؤں کے مرید بنے ہوئے ہیں اور پورے گاؤں کے صدر بھی بنے ہوئے، عیدگاہ کے صدر بھی ہیں، پورے امیر المومنین بھی بنے ہوئے ہیں اور ساتھ دینے والے مولوی ہیں، ایسا بھی وقت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اردو صحیح بات ہی نہیں کر سکتے، بالکل غیر مسلم، ہمیشہ غیر مسلموں کے منتخب، انہی کی باتیں، اور زبان پہ گالیاں ایسی کہ ہر جملے میں دس دس گالیاں، سیدھی بات کرنے نہیں آتا۔ ایک مولوی صاحب آگے تقریر کر رہے ہیں، ان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے. تو ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ایسے ماحول میں جہاں شرک اور کفر کی حکومت ہوتی ہے، وہاں منافقین بڑی تعداد میں پیدا ہو جاتے ہیں، جو امت کو بتاتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا جب سب اسی رنگ میں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو تعلیم یافتہ طبقوں میں، یونیورسٹیز میں، مسلم یونیورسٹی کے اندر، یہاں وہاں ایسے ایسے لوگ گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان رنگ جائیں اس کے اندر، چھوڑ دیں اسے، مسلمان بھی جو ہے اپنا امتیاز چھوڑ دیں. اکبر نے جو دین الہی شروع کیا تھا، اکبر بادشاہ نے، وہ تو بیچارہ جاہل تھا، ایسے ہی مسلمانوں نے اس کو آمادہ کیا تھا کہ بھائی اس ملک میں ہندوستان کے اندر رہنا ہے مسلمانوں کو تو ہندوؤں میں مل جانا چاہیے، ہندو تہذیب اختیار کر لینا چاہیے، جو جن کے ذہن میں تھا. ایسے لوگوں نے مختلف بہانوں سے اس کو، اکبر بادشاہ کو گمراہ کر کے ایک نیا مذہب بنانے پہ آمادہ کیا، جس مذہب میں بس شرک ہی شرک تھا، سوریہ نمسکار تھا اس میں، سورج کی پوجا تھی. ایک کو کہتا ہے کہ بادشاہوں پہ خاص مہربانی سورج کی ہوتی ہے، اس لیے سورج کی پوجا ہونا چاہیے، وہ کہتا تھا. اور کتنے علماء ایسے پیدا ہو گئے تھے جو روزانہ آ کے اس کے سامنے ایسا سر جھکا کے، آنکھیں بند کر کے ایسا کھڑے رہتے تھے جیسے سوریہ جیسے نمسکار کر رہے ہو. ہیں علماء لیکن آ کے عالم ہونے سے کیا ہوتا ہے، ڈگری ہونے سے کیا ہوتا ہے، جب آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو تو. اور پھر دن بدن ہندوستان میں یہ جو شرک والی عیدیں ہو رہی ہیں بہت دھوم دھام سے ہو رہی ہیں. اب گنیش کی بہار دیکھیے آپ کہاں کہاں، اور ان لوگوں کی عادت ایسی ہے کہ بھائی ہم گنیش بٹھا رہے تو پورے محلے والے چندہ دو، پوری گلی والے محلے دو، مسلمانوں کو آئیے گنیش بٹھانا ہے چندہ دیجیے، ہولی جلانا ہے چندہ دیجیے، وہ سب کو شریک کر لیتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی مقدس کام ہے. تو یہ جو عیدوں کی بہار ہے اس کا بھی عام مسلمان پر برابر برا اثر پڑتا جائے گا، پڑ رہا ہے. لوگ شرک کو بری چیز نہیں سمجھ رہے ہیں، معمولی چیز سمجھ رہے ہیں شرک کو. ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، یہاں احباب بھی آئے ہوئے ہیں نلگنڈا کے. نلگنڈا جو ہے باضابطہ ایک ڈسٹرکٹ ہے اور شہر سے قریب ہے اور اسلامی تہذیب کافی مضبوط ہے، علماء کا کافی غلبہ ہے، گمراہ فرقے نہیں ہیں وہاں، اتنا اچھا شہر ہے. لیکن حالات کا اثر دیکھیے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہاں کی مارکیٹ کے اندر باضابطہ جو پبلک پلیس ہے ناک کے گاؤں کی ناک پہ، وہاں پر مسلمانوں نے مورتی بٹھائی، گنیش بٹھایا اور برقعے پہن کے جا کے پوجا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں وہاں داڑھی کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں. اور ذہنوں میں کیا ہے، انٹیگریشن، نیشنل انٹیگریشن، ایسی قومی یکجہتی کرو، سب یکجہتی، سب کے ناک منہ کاٹ کے سب کو ایک ڈیزائن کے بنا دو، اتحاد اچھا ہو جائے گا، سب نکتے مل گیا. اب اس کے بعد اس پہ اتنا زور، اپنے نظریے پہ اتنا زور کہ اماموں کو پابند کر رہے ہیں، خبردار جمعہ میں کوئی امام خطبہ نہیں دینا، ہم تو شرک کروا رہے ہیں تم خطبہ نہیں دینا. اور لوگوں کو بھیج کے نگرانی انہوں نے کروائی کہ آپ کے جمعہ میں کس نے کیا بیان کیا، ٹیپ کیا. اتنا چوری اور سینہ زوری. تو ایسے لوگ کتنے پیدا ہوتے ہیں. میں نے آپ کے جو عید کا خطبہ دیا اس میں شرک کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا موقف وغیرہ بیان کیا، تو وہاں کے ہمارے قریبی دوست تبلیغ کے، پوری زندگی تبلیغ میں لگی مگر دنیاوی لنک والے بھی آدمی ہیں، وہ انہوں نے فون کر کے کہا میرے پاس انٹیلیجنس والے بیٹھے ہوئے، آپ کیسی تقریر کی آپ نے، مورتی پوجا کے خلاف مورتی کا اس کے استعمال کیا آپ نے. تو ایسے لوگ جو دینی تحریکوں سے لگے ہوئے ہیں، یعنی جو ہوا جب چلتی ہے، جب اجتماعی فضا بنتی ہے تو کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو ایک طرف اس ملک کا یہ حال ہے کہ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس ملک کا بار بار ہم سے مطالبہ، کبھی کھلی زبان سے کبھی دبی زبان سے، یہ کہ تم تہذیبی طور پہ مرتد ہو جاؤ، تم نام اپنا جو ہے بدلنے کی ضرورت نہیں مگر تم تہذیب اپنی ایسی بدل لو کہ تم مرتد ہو جاؤ، چھوڑ دو تم دین کو. مختلف لوگوں کا یہ کہنا ہے، مختلف انداز. دوسری طرف دین اسلام ایسی چیز ہے کہ دین اسلام کی جان توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی اللہ تعالی کی عبادت، ایک ہی اللہ سارے عالم کو چلا رہے ہیں، اور جتنے بھی دیوی دیوتا اور شکتیاں مانی جا رہی ہیں سب جھوٹ ہے، اور یہی دنیا کی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بھی کوئی نبی آتے تھے تو قوم میں ہزار بیماریاں رہتی تھیں، لیکن نبی وہ دوسری بیماری سے کام شروع نہیں کرتے تھے، نبی بولتے تھے وہ سب بیماریاں بعد میں، پہلے توحید، پہلے مورتی پوجا چھوڑو۔ اللہ کے نبی کے پاس کئی مرتبہ مکے کے لوگ آئے، سردار آئے کہ آپ جو ہے کہتے ہیں ایک بات مان لو، ہم لوگ 100 بات ماننے کے لیے تیار ہیں آپ کی، اور آپ ہماری قوم میں اس قابل ہیں کہ آپ آواز دیں گے تو پورا عرب متحد ہو سکتا ہے، آپ سب سے اونچے خاندان کے ہیں، آپ کی محبت ہے علاقے میں، اور ہم پورے سردار بھی آپ کی تائید کریں گے، آپ کوئی اور بات چلائیے، خوشحالی پیدا کرنے کی بات چلائیے، لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، اتحاد کی بات چلائیے، اخلاقی خرابیاں بہت ہیں، جوا ہے، سود ہے، اس کی بات آپ چلائیے، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر ایک آپ سے گزارش ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دی، ایک ہی اللہ کی بات چھوڑ دی، اللہ کی بات چلائیے، اللہ بھی اور ساتھ میں ہمارے بھی، ایک اللہ کی بات۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں محمد، ہمارا تو سارا کاروبار، پورے قریش کی زندگی یہ کعبۃ اللہ جس کو ہم نے مندر بنا دیا ہے اس کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر یہاں سے ہم مورتیاں ہٹا دیں گے تو ہم جیئیں گے کیسا؟ یہ تو خطف الناس من حولہم، قرآن مجید میں ان کا جملہ کہ اطراف کے لوگ اچک لیں گے، ہمارا مقام ہی نہیں رہے گا۔ شرک نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ تو حضور کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، کلمتم واحدہ، ایک بس جملہ ہے، وہ تم کہو تو تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور ساری عجمی قومیں تمہاری تابع ہو جائیں گی، ایک کلمہ۔ ہر چیز کا جواب یہ تھا لا الہ الا اللہ، مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے بگاڑ کی بیس شرک ہے، اور انسانوں کو سیدھا کرنے کی بنیاد توحید ہے۔ جب تک توحید نہ آئے آدمی کی نیکی نہیں رہتی، کسی غرض سے پالیسی رہتی ہے، اللہ ایک ہی اللہ اور وہ خوبیوں والے، اس کے لیے نیکی کرنا، اگر وہ برائیوں کو ناپسند کرتے ہیں سزا دیتے ہیں اس لیے برائی چھوڑنا ہے، یہ عقیدہ جہاں ہو وہیں صحیح نیکی وجود میں آتی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ تمام برائیاں شرک کی کوئی نہ کوئی برانچ ہے، جا کے اس کا رشتہ شرک سے جڑتا ہے، اور تمام نیکیاں توحید کی برانچ ہے، توحید سے ہی نیکی ہوتی ہے، صحیح نیکی۔ تو تمام نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ چاہے کچھ ہو جاؤ، ایک اللہ، ایک اللہ، کسی شکتی کو نہیں مانیں گے، سر نہیں جھکائیں گے۔ خود نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے لیکن جل جاؤ مگر شرک مت کرو۔ ہم کو یہ فرمایا گیا، قرآن مجید میں فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم ہے، اسوۃن حسنۃ فی ابراہیم اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنی قوم سے کہا تھا، انا برآؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اور تم جتنی مورتیوں شکتیوں کی پوجا کرتے ہو سب سے ہم بیزار ہیں، براؤ منکم، بری، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے طریقوں کا، وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ، اور تمہارے ہمارے درمیان کھلی دشمنی ہے، قیامت تک کی دشمنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، مشرکوں کو مخاطب کر کے، قیامت تک کے لیے ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ حضرت ابراہیم سے جو کہا گیا اس کو اللہ نے کہا، یہ مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہندوستان میں یہ نہیں ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہیں، ان کا مذاق اڑائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا تم ان کا مذاق اڑاؤ گے تو وہ لوگ تمہارے سچے خدا کا مذاق اڑائیں گے۔ دل سے نفرت کرنا ہے لیکن جا کے کوئی مندر وندر توڑنا کرنا، ایسی حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ زبردستی مسلمان بنانے کا تو اللہ تعالیٰ کا منشا ہی نہیں ہے، ایسے ہی زبردستی کرنا ہوتا تو رات، ایک رات بھر میں اللہ ایسا چینج کر سکتے کہ صبح ہونے تک سب مسلمان ہو جائیں۔ زبردستی اگر کرنا چاہیں تو ایک ہی پل میں سب کو اللہ مسلمان بنا سکتے ہیں، معاملہ زبردستی کی جاتی ہے، ہر ایک کو آزادی ہے اپنی سمجھ سے چلنا ہے. البتہ مکہ اور اس کے اطراف جو اسلام کا ہوم لینڈ تھا، اس کو توحید کا مرکز بنانے کے لیے وہاں کے خصوصی احکام تھے. بہرحال اسلام کی دعوت یہ ہے کہ شرک کو کبھی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، جان دے دے سکتے ہیں. اور ایک ہمارے اللہ کو ماننے میں دوسری قوموں کے اللہ کو ماننے میں بنیادی فرق ہے. ہر قوم اللہ کو مانتی ہے لیکن اللہ کو مانتی ہے، اللہ کی نہیں مانتی. عیسائی اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا سمجھتے ہیں اور اللہ کا کوئی قانون پہ چلتے ہی نہیں، تورات کو انہوں نے اٹھا کے بازو رکھ دیا. حلال حرام وہ اپنی طرف سے بناتے رہتے ہیں، ان کو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. غیر مسلم ہیں، یہاں کے ہندو ہیں، بظاہر اللہ کو مانتے لیکن ہر چیز میں ان کے مذہب کے جو بھی ہے وہ سب چھوڑ دیتے ہیں، جیسا وہ قانون بن گیا. لیکن ہم وہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو ماننا اس وقت صحیح ہے جب اللہ کا قانون مانو. اللہ کا قانون نہیں مانیں گے تو اللہ کو ماننا بیکار ہے، اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے ہم لوگ مسلم پرسنل اللہ کے بغیر جی نہیں سکتے. ہم سے یہ کہا جائے گا کہ مسلم پرسنل اللہ چھوڑ دو، یہ طلاق کا طریقہ چھوڑ دو، یہ خلا کا طریقہ چھوڑ دو. دیکھو ہم لوگ نہیں چھوڑے ہیں کہا، کتنے ہندو ایکٹ کی چیزیں ہم چھوڑ کے ملک کا قانون بنا دیا گیا ہے، وہ لوگ کچھ بول رہے گا تم لوگ بھی چھوڑ دو. نہیں، اس لیے کہ اللہ کا دین ہمارے پاس محفوظ ہے، ایک ایک نقطہ محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ہو بہو وہی احکام ہمارے پاس. تمہارے پاس محفوظ نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کا دین ہے ہی نہیں، تو تم کیا تم پابندی کرو گے؟ اس لیے تم اپنی منمانی چلتے ہو. لیکن اللہ کا بھیجا ہوا دین موجود ہے سارے انسانوں کے لیے، اس کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کے حکموں کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو دوستو توحید کا مطلب ہے مسلم پرسنل اللہ کے ساتھ جینا. ابھی مسلم پرسنل اللہ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ دستور کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے میدان میں آئیں گے وہ. تو اگر حالات کا تقاضا ہو تو سارے مسلمانوں کو احتجاج بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیلوں میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، ضرورت پڑنے پہ قربانیاں بھی دینا پڑ سکتا ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا ہے، اس لیے کہ مشرک بن کے جینے سے تو مر جانا بہتر ہے. مشرک بن کے جئیں گے، اللہ کا دین مکمل چھوڑ کے جئیں گے. اللہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا پاپ چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، ریپ بھی نہیں ہے. ریپ بہت گھناؤنا لگتا لیکن ریپ بھی بڑا گناہ نہیں ہے. کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن پھر بھی سب سے بڑا گناہ نہیں ہے. سب سے بڑا کون سا گناہ ہے دنیا کے اندر؟ مورتی پوجا، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو بھی شریک کرنا، یہ سب سے. قرآن مجید فرمایا تقاد السماوات وان يتفطرن من، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے ان مشرکوں پہ گر پڑے. وہ تنشق الارض، زمین ان کو منہ کھول کے نگل لینا چاہتی ہے. وہ تخر الجبال حدا، جدھر سے مشرک گرتا ہے ادھر کے پہاڑ اس کو پیس دینا چاہتے ہیں، اس کو کچل دینا چاہتے ہیں اس پہ گر کے. اللہ کی کائنات کو اتنا غصہ آتا ہے جب کسی اور کی پوجا ہوتی ہے. تو اسلام میں تو سب سے بڑا گناہ ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مگر شرک کو معاف نہیں کریں گے. ہاں مشرک کو توبہ، شرک ہی چھوڑ دے تو بات الگ ہے. بہرحال آپ حضرات جو ہے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ کے سامنے یہ بات رکھنا ضروری ہوا کہ دیکھیے حالات جو ہے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا تو کیا ہوا، پوری تیاریاں ہو رہی ہیں. کب تک ہم لوگ ایسے سوتے رہیں گے؟ کب تک اپنی ذمہ داریوں کو ہم محسوس نہیں کریں گے؟ اس ملک میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی توحید بچی رہے، ان کا ایمان بچا رہے، ہمارے بچوں کا ایمان بچا رہے ہمارے بعد، آہستہ آہستہ بلکہ کافی تیز رفتار سے ظالموں کا پلان آگے بڑھ رہا ہے. تو کیا ہم ایسے ہی چھوڑ کے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ اور بچوں تک کی نوبت آئے گی یا ہماری زندگی میں ہی مشکل حالات آ جائیں گے؟ دین پر چلنے کے بول نہیں سکتے. ابھی بہت دیر ہو چکی، بہت پہلے سے جاگنے کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کی تقدیر میں نہیں تھا تو نہیں ہوا. لیکن کب تک سوئیں گے؟ اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ جاگ جاؤ اور تیاریاں کرو. اس میں جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، آپ کو اللہ نے عزتیں دی ہوئی ہیں، آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، آپ رات دن کچھ بولنا جینے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بالکل کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، آپ کا ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، اور کتنی سہولتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، اور کتنے سال پڑھ کے آپ کے اندر قابلیتیں آئی ہوئی ہیں، تو اس کا حق ادا نہیں کریں گے کہ غریب مدرسے کے بچے ہی پورا دین سنبھالیں گے؟ جو غریب غریب بچوں سے جن کو لایا گیا، جن میں وہ فنون انہوں نے نہیں پڑھے، انہوں نے وہ زبانیں نہیں پڑھی، انہوں نے زمانے کو نہیں پڑھا، آج چھوٹے چھوٹے گاؤں میں حافظ لوگ جا کے امت کا ایمان بچانے کے واسطے پڑے ہوئے ہیں، 4000 تنخواہ، 5000 تنخواہ، بچے ہیں، دواخانہ ہے، علاج ہے، کیا ہے، 4000 5000 3000 میں زندگیاں گزار رہے ہیں، تو کیا امت کا ایمان بچانا انہی کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے؟ اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا ہے، وہ تو بغیر فیس کے مدرسے میں پڑھے وہ کچھ پڑھ لیے، آپ تو کتنے مہنگے مہنگے کورسز کیے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت بھی دی ہے، اتنی مشغول زندگی، تنگی کی زندگی، اس میں ایک طبقہ معمولی کام کر رہا ہے، کل اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ دیہات کے اندر دیہات کے دیہات عیسائی ہو رہے ہیں، کتنے پھیل رہے ہیں، کیا اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بس ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ کے بچے کو پہلے سے دو جوتے ہیں تو ایک تیسرا جوتا نیا ٹائپ کا خریدنا، یہی آپ کی ذمہ داری ہے، پہلے سے آپ کی الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، بس ہر موقع پر نئے نئے کپڑے خریدنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، شادیوں میں سج دھج کے جانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، کار خریدنا ضروری ہے آپ کے واسطے، نئے ماڈل کی گاڑیاں خریدنا ضروری ہے آپ کے واسطے، مکان کو اپنی سہولتوں سے سجاتے رہنا ضروری ہے، یہی ذمہ داری آئیں کیا؟ کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں؟ اور یاد رکھیے، اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بہت سیکیور ہیں، محفوظ ہیں، ہم ہیں، ہماری نوکری ہے، کوئی پریشانی نہیں، ماشاءاللہ فلیٹس بھی موجود ہیں، فلیٹس بھی موجود ہے، آپ سمجھ رہے کہ میں بہت محفوظ ہوں، ملک جاتا ہو تو جائے کہیں، امت جاتی ہو تو جائے، اسلام کہیں جاتا جائے، میں تو محفوظ ہوں، آپ دھوکے میں ہیں، آپ اسی طرح اپنے بیوی بچوں میں، اپنے نخروں میں لگے رہیں گے، اور جب طوفان آئے گا تو پلک جھپکتے میں آپ کی پوری سیکورٹی ختم ہو جائے گی، آپ کی جائیداد ختم ہو جائے گی، آپ کے پلاٹ ختم ہو جائے گی، آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی، اور آپ کے لیے دین یہ زمین تنگ ہو جائے گی، ایک ہی دن میں فقیر ہو جائیں گے آپ، طوفان آپ کی اولاد کو ایک ہی دن میں روڈ پہ لا سکتا ہے جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت رونے پلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کتنے سیکولر ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کتنے ہندوؤں سے محبت کرنے والے، آپ کو آپ کے پڑوسی ہی قتل کریں گے، اس وقت نہیں دیکھا، گجرات کے موقع پر کیا ہوا، پرانے پرانے ساتھ رہنے والوں نے اپنے قریب والوں کو ختم کر دیا، تڑپا تڑپا کے مار دیا، اب ملک شام کے مسلمان تتر بتر دنیا میں پھر رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، کہاں شام، کہاں جا کے جرمنی میں کہاں کہاں پناہ لے رہے ہیں، سڑکوں پہ یہاں وہاں، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ سب غریب لوگ ہیں؟ اس میں کتنے آئی ٹی والے تھے ہوں گے، اس میں کتنے اپنے مضبوط کاروبار والے تھے، سب اپنی اپنی جگہ پہ لکھپتی تھے، ملک شام ایک اچھا ملک تھا، یہ حال ہنگاموں سے پہلے مضبوط اس کی پوزیشن تھی، خوشحالی وہاں تھی، لیکن ایک جھٹکا لگا تو سب دولت مند فقیر ہو گئے، جان بچانے کے لیے پھر رہے ہیں، ارے آخرت کے لیے نہیں تو اپنی مستقبل کے لیے حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، اپنا وقت نکالنے کی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر کتنے فتنے ایسے ہیں تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان، وہ دینی رنگ میں آ رہے ہیں، ایک شکیل بن حنیف ایک شخص پیدا ہو گیا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کو ماننے کے واسطے کتنے سوٹ بوٹ والے تیار ہو گئے، داڑھی والے تیار ہو گئے، اس میں تعلیم یافتہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، کتنے رنگ سے، حضور نے فرمایا تھا کہ جس طرح ہار ٹوٹ جائے تو موتی گرتے، ایسے فتنے برسیں گے، فتنے اس وقت فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، یہ نازک وقت ہے امت کے اوپر. کچھ لوگ اہل قرآن پیدا ہو گئے کہ بھائی ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. یہ محلے میں آس پاس ہے جو صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں. ایک ایک گلی میں دس دس پانچ پانچ فرقے پیدا ہو گئے. وہ سب کن وہ آپ کے آفسوں میں رہتے, وہ فتنے والے لوگ, وہ آپ کو ٹچ میں آتے, وہ مولویوں کے ٹچ میں نہیں آتے. مولویوں کو پتا نہیں, وہ آپ کے ٹچ میں ہیں وہ لوگ. اور کتنا مسلمانوں میں ایک فتنہ پھیل گیا ہے آزادی رائے دین کے بارے میں. نیٹ کھول لو بس چلو, مولانا نیٹ سے فتوا لے رہے آج کل. اب کسی سے احتیاط سے متقی پرہیزگار عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہر آدمی آزاد ہو گیا دین کے بارے میں, جو چاہے بولے جو چاہے کرے. اور کچھ ہمارے بھائی ایسا پیدا ہو گئے ہیں کہ پوری امت کو سب چھوڑ کے مسلک کی بحث میں لگ گئے, کہ اپنے مسلک میں داخل کرنے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین میں داخل کر رہے ہیں. ارے بھائی, دین اسلام کی محنت دعوت ہوتی ہے, مسلکوں کی دعوت نہیں ہوتی. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں, لوگوں کو حنفی بنانے کی تحریک کبھی نہیں چلی, شافی بنانے کی تحریک کبھی نہیں چلی, حنبلی بنانے کی تحریک کبھی نہیں چلی. اس لیے کہ امت میں سب کو پہلے تھا بھائی یہ سب قرآن و حدیث سے ہی غور کر کے نکلے ہوئے اسکول آف تھاٹس ہیں. اس میں سے اس میں جاؤ, اس میں سے اس میں جاؤ, کوئی فرق پڑنے والا ہی نہیں ہے. وہ بھی 100% مسلمان, یہ بھی ولی وہ بھی ولی, پھر اس میں سے اس میں لانے کی کیا ضرورت ہے جب سب مسلک حق ہیں, جب سب مسلک قرآن و حدیث پہ ہی غور کر کے بنے ہوئے ہیں. تب ایک مسلک سے نکال کے دوسرے مسلک میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بس اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا. سب ویسے نہیں ہے, میں کسی ایک پورے فرقے کو نہیں بول رہا ہوں, ایک جماعت کو نہیں کہہ رہا ہوں, افراد پیدا ہو گئے ایسے. انصاف پسند ہر جماعت میں ہے, حق بولنے والے ہر جماعت میں ہیں, اعتدال کی بات کرنے والے ہیں, لیکن اعتدال کی بات کرنے والوں کو دبا دیتے ہیں یہ پرجوش لوگ, اور لڑاکو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, چھا جاتے ہیں قوم کے اوپر. تو ایک انتشار ہے پوری امت کے اندر, ایک دوسرے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب ایسا نازک وقت ہے کہ دین ہم سب کو پکار رہا ہے کہ صحیح دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے آ جاؤ. اتنی ڈگریاں پڑھ چکے, ذرا دین کی صحیح سمجھ پیدا کرو, تھوڑا سا وقت نکالو اور پھر امت کی خدمت کرو. آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرو. وہ لازم نہیں ہو گیا اس کو روکا جا سکتا ہے, ابھی بھی مکمل ہاتھ سے وقت نہیں گیا ہے. جب قوم یونس ہے, حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو آیا ہوا عذاب چلا گیا. ابھی بھی ہم رجوع کریں گے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو ہماری نسل قتل عام سے بچ سکتی ہے ہندوستان میں. ابھی بھی پلٹنے کا وقت ہے. حضرت عبد القادر جیلانی ایسے الفاظ میں پکارتے تھے جو زمانے کے فتنوں کو دیکھ کر, بے دینی پھیلتی ہوئی دیکھ کر ممبر پہ کھڑے ہو کے, لوگوں آؤ, ایک ایک کا نام لے کے آئے, آسمان تو آ جا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا چمن جل رہا ہے, اے آسمان آ جا, اے سورج آ جا, اے چاند آ جا, اے درختوں آ جاؤ. آج ہم کو اسلام پکار رہا ہے, یہ تین بنا کے چھوڑ دیا ہم لوگ, ہم کو ہم ہمارے بچے ہماری بیوی اتنا ہی نظر آتا. ہمارے اللہ کا بھی کوئی حق ہے, ہمارے اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میری نعمتیں لے کے کیا کر رہا میرا بندہ. فرصت نہیں, فرصت نہیں, فرصت نہیں. ارے کس دن کے لیے یہ زندگی ہے کہ رات دن ایک بیل کی طرح سے گھومتے رہنے کا نام اور چارہ چرنے کا نام زندگی ہے؟ کیا سینوں میں دل نہیں ہے, اپنے مالک کی عظمت کا احساس نہیں ہے؟ انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے, کوئی بیل تھوڑی بنایا. انسان کسی ہوٹل سے کوئی چیز لیتا ہے تو پیسے دیتا ہے, انسان کہیں بازار سے ترکاری لیتا ہے تو پیسے دیتا ہے, بیل نہیں دیتا, بیل یوں کھاتا ہوا چلا جاتا ہے. تو ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو بیل کی طرح کھاتے ہوئے جا رہے ہیں, فیس دینے کا احساس نہیں ہے, بندگی کا حق ادا کرنے کا احساس نہیں ہے. کیا دو تین اعمال اختیار کر لینا کافی ہے؟ کیا زمانے کو سمجھنے کی عقل نہیں دی اللہ نے؟ مارکیٹ کا بھاؤ اچھا سمجھ میں آتا, دین کے تقاضے سمجھ میں نہیں آتے. کس کے لیے ہے دین پھر؟ اس کے لیے کہ آسمان سے مخلوق اترے گی کیا یہ سب حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اگر آپ بہت بزی ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کے تھوڑے وقت کی بھی اللہ کے پاس بہت قیمت ہے. آپ کے ایک گھنٹے کی قیمت اللہ کے پاس ایک ہفتے کے برابر ہے، لیکن ایک گھنٹہ تو دو، آپ کے حالات کے لیے بہت مشکل ہے، مشکل ہے تو ثواب بھی بہت دیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو تولنا اچھا آتا کہ کون کتنی مشکل سے وقت نکال رہا ہے، کون کتنی وقت مشکل سے نیند کو مار کے کام کر رہا ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کی ترازو بہت حساس ہے۔ اور پھر مجاہدے کے بغیر، اسٹرگل کے بغیر کبھی دنیا میں کوئی کام ہوا؟ دنیا میں بچہ جو آتا ہے نا، ایک پیغام لے کے آتا ہے صاحب۔ بچہ پیدا ہونے کا سسٹم یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ایک پھول کھلتا ہے ایسے ہی بچہ پیدا ہو جائے، اللہ ایسا بھی سسٹم رکھ سکتے تھے، لیکن دنیا میں بچہ آتا ہے تو ماں کے اوپر ایک طوفان گزر جاتا ہے، چیختی رہتی ہے ماں بچے کی پیدائش کے وقت۔ یہ دنیا محنت کی دنیا، مجاہدے کی دنیا ہے، پھل پھلے مت بن جاؤ، آرام پسند مت بن جاؤ، دین کے چمن کو آگ لگ جائے، میری ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، میری ابھی لسٹ پوری نہیں ہوئی، ابھی فرنیچر پورا نہیں آیا، ابھی گاڑی پرانے ماڈل کی ہوگی، دوست نئی ماڈل کی لے چکے، اور میں تو ڈاکٹر ہوں، میرا یہ لیول ہونا چاہیے، میں تو اتنا پڑھا ہوا ہوں، میرا یہ لیول ہونا چاہیے، میں آئی ٹی والا ہوں، بغیر کار کے کیسا چلے گا؟ ہماری لسٹ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، مجاہدے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، دو قدم چلتے ہیں دس قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے، قربانی کے بغیر کیسے آگے بڑھیں گے؟ ایک خیالی معیار بنایا ہوا ہے، ایسا گھر رہنا، اتنی جائیداد رہنا، اتنا پیسہ رہنا، اتنے لیول کے اسکول میں بچہ رہنا، داماد رہے تو جو ہے فارن کا پڑا ہوا رہنا، فارن میں نوکری کرنے والا، ایک معیار، خیالی معیار کے پیچھے بھاگ رہے، اتنا پیسہ، اس سے آگے بڑھنا، اس سے آگے بڑھنا، بھائی سے آگے بڑھنا، چچا سے آگے بڑھنا، پڑوسی سے آگے بڑھنا، خیالی، اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہے جینے کے لیے، اتنی نزاکتوں کی ضرورت نہیں ہے جینے کے لیے، اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اور ان تکلفات سے تم کو زندگی کا مزہ نہیں آئے گا، ایک مقصد والی زندگی گزارنے میں جب دیکھو کتنا مزہ آتا ہے، دنیا ہی میں بیٹھ کے جنت کا مزہ آتا ہے جب آدمی ایک پرپس کے لیے، ایک مقصد کے لیے، ایک گول کے لیے جیتا ہے، اس کے ایک ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ خوشیاں بھرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام جان دیتے تھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی ان کو، اور کو معلوم ہے اللہ کے راستے میں قربانیوں کا مزہ کیا ہے؟ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے دسترخوان، میوے، پھل، تفریحات سب کرا دیں گے، کئی سال تک جنت میں خوب مزے کرائیں گے، اس کے بعد ایک دن پوچھیں گے، میرے بندوں کوئی تمنا ہے؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں رہے گا، ہم نے نہیں جو نہیں سوچا وہ مل گیا، ہمارے دل میں کوئی تمنا نہیں، بہت خوشیاں دیکھ لی، بہت مزے دیکھ لیے، ہماری کوئی اب تمنا نہیں۔ مگر کچھ لوگ اس کے کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ، اے اللہ، ہم کو دنیا میں پھر بھیج دیجئے، جب ہم آپ کے لیے شہید ہوئے تھے تو اس دن جو مزہ آیا تھا وہ مزہ کبھی ہم جنت میں نہیں بھول سکے، ہم کو پھر دنیا میں بھیجیے، ہم پھر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ صاحب نے کہا کہ ایک جان میں دے کے ختم ہو جاؤں گا، رونے لگے، ایک مرتبہ شہید ہو کے ختم ہو جاؤں گا، کاش میری 100 جانیں ہوتی، 100 جانیں دیتا میں، میرا جتنے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، وہ سب میں دیتا، دین کے لیے پیسہ لگانے میں، دین کے لیے پھرنے میں، دین کے لیے راتیں اپنی لگانے میں، اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ دوسرے کاموں میں نہیں ہے۔ ہاں مخلصانہ کام ہو، اب کام بھی بہت سارے ایسے کر رہے لوگ جو ہے اس کو بھی سیاست بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں لذت نہیں آئے گی، دین کے کام کے اندر بھی نفسانیت گھسلا رہی اگر لوگ تو پھر اس میں لذت نہیں آئے گی، لیکن جو کام اللہ کے لیے کرے گا اس کو زندگی کا مزہ ملے گا۔ آرام پسندی جب بھی طبیعت میں آتی نا، سو جائیں گے، آرام کر لیں گے، ہفتے میں 5 دن ہی کر کے تھک گئے، 6 دن تھک گئے، اب یہ ذرا گھر کے واسطے رکھ لیں گے، سب گھر کے لیے، ہفتے کے 5 دن بھی گھر کے لیے، یہ 2 دن بھی گھر کے لیے، تو اپنی اگلی نسل کے لیے کب، امت کے لیے کب، غریبوں کے لیے کب، دین کے تقاضوں کے لیے کب؟ تو جب نفس سستی کرتا ہے تو بولنا چاہیے قل نار جہنم اشد حرا، اے آرام چاہنے والے، یاد رکھ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے تیز ہے، یہ جو تکلیف تو جس سے بھاگ رہا ہے اس سے تیز ہے، یہ نہیں کرو گے تو جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہے. اور پیسے جمع کر کر کے آدمی خوش ہوتا ہے، میں اپنے فیوچر کو جو ہے سیکیور کر رہا ہوں، محفوظ، اتنے پیسے ہیں نا میرے پاس، بچا بچا کے رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں آمدنی کتنی ہے، اچھی خاصی آمدنی بھی ہے، کوئی پوچھے ہے چل رہا گزارا، بخیلی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے کو محفوظ کر رہے ہیں، راحت کا انتظام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ سمجھ رہے ہو بھلا ہے، بل ہوا شر لہم، یہ تمہارا جمع کیا ہوا پیسہ تمہارے لیے بدترین ہے. سیطوقون بما بخلوا به یوم القیامہ، جس کو سینس سینس کے رکھا اسی کا توغ، آگ کا توغ بنا کے گلے میں ڈالیں گے. یہی تمہارا بچایا ہوا پیسہ، یہ وہاں ایک فلیٹ وہاں ایک پلاٹ اور فلاں، یہی اشدہا بن کے سانپ، زہریلا سانپ بن کے تم کو پکڑ لے گا اور ڈستا رہے گا، انا مالک، میں تیرا پیسہ ہوں. وہ بولے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو مال بولے گا کہاں بچے گا، زندگی بھر سینے سے دم لگا کے رکھتا تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا، میں وہی تیری پاس بک ہوں بابا، انا مالک انا کنزک. تو اللہ فرما رہے ہیں پیسے میں حفاظت ڈھونڈنے والوں، یہی پیسہ عذاب بنا دوں گا، دنیا میں بھی عذاب بناؤں گا، آخرت میں عذاب بناؤں گا. تو بہرحال وقت ایسا ہے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ امت کو چوکنا کرنا ہے، غریبوں کو بھی، جھوپڑ پٹی میں رہنے والے، ان کے پاس غربت ہے، جہالت ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ سب کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اپنے پیٹ سے بیچاروں کو پیٹ بھرنے کا مسئلہ ہے، ان تک بھی پہنچنا ہے. اس کے لیے جماعت کا جو کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، اس کا جو ہے ساتھ دینا چاہیے، ان کے ذریعے سے آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں. آسان وہ ایک بنی ہوئی ترتیب ہے دیہات دیہات میں، اور جو بھی شکل آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور ارتداد کا نشانہ یہی ہے دیہات کے لوگ اور غریب بستیاں، بلکہ شہروں کے اندر ملا بلی کے آس پاس میں اتنے ہمارے اسلام کے جو جہاں اچھے متحرک محلے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو خادیانی بنایا لوگوں نے، وہاں کر رہے محنت، ہمارے سنٹرز کے اطراف عیسائی بنا رہے عیسائی، اور قادیانی والے قادیانی بنا رہے. کیوں؟ پیسے کی چمک ایسی ہے. اچھے اچھے اعلی خاندان کے لوگ قادیانی ہو گئے. کیوں ہو گئے بھائی؟ بس فلاں ملک کو بھیجیں گے، قادیانی ہو گئے اندر اندر سے، عیسائی ہو گئے اندر اندر سے. تو یہ سب جی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ غریبوں میں بھی کام کیا جائے. اور جو نوجوان، کتنے نوجوان کالجز میں اسکولس میں ایسے پڑھنے والے ہیں کہ دین کی بیسک ہی نہیں معلوم ان کو، ان کو کون سنبھالے گا؟ آپ لوگ سب ہفتے کی چھٹی ویکینڈ منانے میں رہ جائیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ ان تک کون جائے گا؟ ان کے لیے پرکشش پروگرامز کون کرے گا؟ ان کو دین کی ترغیب کون دے گا؟ ان کا نشانہ تو صرف اب معاش بن کے رہ گیا. پھر جو ہے اس ملک والوں کا بھی حق ہے ہمارے پر، معلوم ہے اتنی صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کو اسلام نہیں پیش کیا. ہمارے جیسے مولوی لوگوں کو تو اتنی پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ٹچ میں غیر مسلم آتے ہی نہیں، ہمارے ملاقات میں غیر مسلم آتے ہی نہیں. لیکن آپ کے بازو کی کرسی پہ غیر مسلم ہے، آپ کا باس کبھی غیر مسلم ہے، آپ کا ماتحت کبھی غیر مسلم ہے، آپ کے غیر مسلموں کے ساتھ روابط ہے. آپ ان کو دین نہیں بتائیں گے، اسلام نہیں بتائیں گے، توحید نہیں بتائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ اس شرک کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور شرک غلط ہے، یہ دلیل آپ کو معلوم ہے، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ جب تک بحیثیت مجموعی جتنے کافر ہیں یہاں مشرک، ان تک دین کی بات سنجیدگی سے پہنچ جائے، وہ مانے نہ مانے ان کی بات، لیکن ان تک بات بار بار پہنچے جتنا کہ پہنچنے کا حق ہے. جب تک غیر مسلموں تک توحید کی بات نہیں پہنچے گی، اس وقت تک ہم لوگ ہی عذاب کے مستحق رہیں گے، اس لیے کہ مجرم ہم ہیں، وہ لوگ مجرم نہیں ہیں، وہ لوگ ہماری دنیا چرا رہے ہیں، ہمارے کو نوکریاں نہیں دے رہے ہیں، تجارت کے مواقع نہیں دے رہے ہیں، ہماری دنیا کھینچ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی ہمیشہ کی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے توحید کیا ہے، جہنم کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی، حدیث آگے آ رہی ہے، وہ اس وقت ڈھونڈنے کا موقع نہیں، میرے کاغذ میں ہے حدیث، کہ جو لوگ تم کسی کے ساتھ رہتے ہو اور پھر تم اس کو نہیں بتاؤ گے، تو پھر اس کے پاس سخت الفاظ ہے، حدیث میں وعید ہے، تو جو لوگ ان کے بیچ میں رہتے ہیں, آپ کو موٹی موٹی کتابیں پڑھنا آ گیا, کمپیوٹر چلانا آ گیا, وہ سب چلا آ گیا, ایک دس منٹ کی غیر مسلم سے بات کرنا نہیں آیا. اتنی عزت آپ کے دل میں نہیں ہے, اللہ کی توہین ہو رہی ہے شرک کے ذریعے سے, آپ کا منہ کیوں نہیں کھلتا؟ پورے قرآن میں تو توحید سکھایا گیا ہے, پورے دلائل بھرے ہوئے ہیں. وہ دلائل کا نہ کبھی مذاکرہ ہوتا ہے, نہ سیکھنے کی توفیق ہے, نہ بولنے کی توفیق ہے. اگر آپ کی ماں کی بے عزتی ہو جائے آپ برداشت کر لیں گے؟ محلے میں آپ کی بہن پہ کوئی جھوٹے الزام لگاتا پھرے تو آپ برداشت کر لیں گے؟ اور اللہ کے خلاف جو ہے باتیں چل رہی ہیں, فلاں بھی شکتی, فلاں بھی شکتی, فلاں بھی شکتی, اللہ کی توہین ہو رہی ہے شرک کی شکل میں, اور آپ کی زبان نہیں کھلتا. آنکھوں کے سامنے شرک دیکھ کے آپ کے دل نہیں مچلتا, کیسے جواب دیں گے؟ اللہ تو ابھی آیت آپ نے سنی کہ شرک کو دیکھ کے زمین بے چین ہوتی ہے نگلنے کے لیے, شرک کو دیکھ کر آسمان بے چین ہوتا ہے اس کو کچلنے کے لیے, پہاڑ بے چین, آپ کیوں نہیں بے چین ہوتے؟ دعوت دینا کوئی مشکل نہیں ہے, سمجھے؟ ایسے ایک دو ورق کافی ہے, دو ورق کا مواد کافی ہے آدمی کو مسلمان بنانے کے لیے. میں کئی مرتبہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو پانچ منٹ دس منٹ گفتگو پہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. مشکل کچھ نہیں ہے, سیکھنا پڑتا ہے, ہمت کرنا پڑتا ہے, بات کرنا پڑتا ہے. وہ خاموخا شیطان ڈراتا رہتا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب ایک پرسوں ہی اسی کمرے میں ہمارے صاحب سے میری بات ہوئی, انہوں نے 90 دائیوں کو اپنے پیسے سے, اپنے دوستوں کے پیسے سے رکھا ہوا ہے. وہ گزشتہ 20-25 سال سے 90 ان کے شاگرد ایک ہی کام کر رہے ہیں, ان کی زندگی ہی غیر مسلموں میں دعوت کا کام وہ بھی کر رہے ہیں. 90 لوگوں کو اپنے جیب سے تنخواہ دے کے وہ رکھے ہوئے ہیں, اپنے اور اپنے دوستوں کے ذریعے سے. وہ ایک دن سے نہیں, 20-25 سال سے. کتنی بڑی تعداد اسلام میں آ چکی ہے, آج تک کبھی نہیں پکڑے گئے, آج تک کچھ نہیں ہوا. وہ تو مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں شو پٹ اپ سے. ہمارے ذاکر نائک صاحب نے بہت زیادہ جو ہے شو کیا, دکھا دیا, تو اب جو ہے ان کے لیے کام کرنا, ملک کو چھوڑنا پڑا, ملک میں کام نہیں کر پا رہا. تو دکھانے سے, شو پٹ اپ کرنے سے مسئلے ہوتے ہیں, کام سے نہیں ہوتے. کام کرنے والے خوب کر رہے ہیں, کئی کئی سال سے کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا, بلکہ الٹا سامنے والے جس سے بات ہوتی ہے وہ ادب کرتے ہیں. کسی کے ساتھ خیرخواہی کی بات کرو تو ناراضگی کیوں ہوگی؟ ہم لوگ خاموشا ڈر رہے ہیں. تو بہرحال اپنی نسل کو بھی توحید بچانا ہے, دوسروں کو بھی بتانا ہے. یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. تو بہرحال آج کی اس محفل میں تقاضوں کے اندر میں کئی کام آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, چار باتیں میں رکھنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہی ہے کہ پہلا تقاضا اپنی نسلوں کو شرک سے بچانا لازم ہو گیا وہ, اور دوسرا کام جو ہے امت کے اندر عمومی ایک ایمان کی تعلیم اور دین کی تعلیم کی ضرورت ہے, تعلیم و تربیت کی. جب تک عمومی دین کی تعلیم کا ماحول نہیں بنے گا مسلمانوں کی اپنی زندگی کے اندر بہار نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہوا ہے کہ وہ جینے کی ایک بہترین سائنس ہے اسلام. بہت اچھا گھر چلانا ہے, بہت اچھا آفس چلانا ہے, بہت اچھا کاروبار چلانا ہے, بہت اچھی لائف گزارنا ہے مزے کی, اس کے اصول کا نام ہے اسلام. اس کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں لڑائیاں, خاندانوں میں تعلقات صحیح نہیں, کاروبار صحیح نہیں. اگر مسلمانوں میں ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ کمانے والے بھی پڑھنے والے بھی تھوڑا وقت نکال کے ہفتے میں چند گھنٹے ہی صحیح دین سیکھنا شروع کریں تو زندگی میں بہار آ جائے گی. انسان کی کھلی چھپی ہوئی صلاحیتیں کھل کے آتی ہیں تھوڑا سا علم دین حاصل کرنے. صحیح لوگوں سے اگر ہم نے دین کا علم سمجھا تو چلتے پھرتے یہی کاروبار کرتے ہوئے, یہی ملازمت کرتے ہوئے, چلتے پھرتے کتنے ہی نیک کام آپ سے ہوں گے, کتنے ہی لوگوں کو بھلائی پہنچے گی, آپ کے خاندان میں سچی خوشیاں آئیں گی. تو یہ فہم دین اکیڈمی جو کا نظام چلایا جا رہا ہے اسی لیے کہ امت میں ایک رواج پڑے کہ کم سے کم چھٹی کے دن لوگ تھوڑا وقت نکال کر سیکھیں قرآن پاک, ایسا سیکھیں کہ اللہ سے تعلق بن سکے. تو اب یہ جو ہے ترتیب تھوڑی بدلی جا رہی ہے, ابھی تک ایک سلیبس کی شکل میں چل رہا تھا, اب مناسب مشورہ یہ ہوا کہ لیکچرز رکھے جائیں گے. اس لیے کہ پڑھنے کی عمر ہو جانے کے بعد بعض وقت لوگوں کو پڑھائی کا نام لینے سے بخار آتا ہے. تو ٹھیک ہے پڑھائی نہ صحیح, چلو پڑھائی مت بولو, سلیبس مت بولو,
سیکھنا تو ہے اور سیکھنے کی ہزار شکلیں ہیں. چھوٹے بچے کی طرح سلیٹ لے کے بیٹھنا ہر ایک کے لیے ضروری تھوڑی ہے. تو لیکچر کے ٹائم میں انشاءاللہ یہ ترتیب اب چلے گی. اور ہم چار موضوعات آج ٹچ کرنا چاہ رہے تھے مگر ایک موضوع میں ہی وقت چلا گیا, اس لیے کہ جذباتی موضوع اصل میں دل کے پھپولے. رونے والے کو بولے کہ تین منٹ پہ رونا ختم کر دو, کیسا رو ختم کرے, ہو گئے سات منٹ ہو گئے, چھ سیکنڈ ہو گئے, رونا چھوڑ دو. یہ رونے کی بات ہے, ایسا ہے کیا کریں گے اس وقت. اس لیے میں تو سوچا تھا خدمت کی تفصیل کرنا ہے اور تین ٹاپک بولنا ہے, وہ پہلے ٹاپک میں ہی وقت ختم ہو گیا. تو دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ تعلیم کو عام کرنا ہے, جس کو جیسا وقت ملے, جو ترتیب ملے. اور پھر تربیت کو عام کرنا ہے. مسلمان بہت بد اخلاق ہو گئے, کیریکٹر لیس ہو گئے ہیں. ایسی قوم کبھی زندگی میں وہ آگے نہیں آ سکتی, کسی مخالف قوم کا کبھی سامنا نہیں کر سکتی جس کے اپنے کیریکٹر لوز ہو گئے. مسلمان نام تھا پہلے ایک اچھے کیریکٹر والے کا, بیسک کیریکٹرز بھی ختم ہو گئے مسلمانوں کے درمیان سے. تو الحمدللہ ہمارے پاس امت پہ ہمارے ماہرین کا چھوڑا ہوا تزکیے کا سرمایہ ہے کہ کس طرح ایک آدمی کو اتنا اچھا بنایا جا سکتا ہے کہ فرشتے دیکھ کے رش کر سکے. ہزاروں سال سے کام چل رہا ہے امت میں, ہزار سال سے ایسے ایسے متقی پرہیزگار ولی صفت لوگ پیدا ہوئے ہیں تزکیے کے نظام میں. اس میں یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی جو ترتیب ہے, پہلے آدمی کو اللہ کی معرفت سکھائی جائے, اللہ کی صفات کیا ہے, اتنا اچھا اللہ کے بارے میں سمجھایا جائے کہ اللہ سے لگاؤ ہو جائے, پیار ہو جائے. اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ خوب ذکر کروایا جائے. احادیث میں کثرت ذکر کا قرآن میں بہت تذکرہ ہے. کثرت ذکر سے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک کام جو شروع سے صحابہ کے پورے نبیوں کا خلاصہ رہا ہے کہ صحبت, نیکوں کی صحبت کا سسٹم بنانا. بار بار جیسے ہماری علمی مجلس چل رہی ہے, کچھ اصلاح کے لیے بیٹھنے والے ہو جائیں, عبادت کے لیے بیٹھنے والے ہو جائیں, صحبت نیکوں کے ساتھ مل بیٹھنا, یہ شروع سے طریقہ رہا ہے کیریکٹر بنانے کا. اور پھر اتباع سنت. بہرحال ہمارے پاس ایسا مرتب نظام ہے الحمدللہ امت کے پاس, صدیوں سے پرکھا ہوا. اس سے گزرتا ہے کوئی آدمی تو نیک بن جاتا ہے اور لائف میں سکسس ہو جاتا ہے. کتنے نوجوان ایسے ہم سے رابطے کے کچھ ہی عرصے میں جو پڑھائی میں پیچھے تھے سب پڑھائی میں آگے ہو گئے, جس جس چیز میں پیچھے تھے سب آگے ہو گئے. کیوں؟ ہمارے پاس بزرگوں کا بتایا ہوا قرآن و حدیث کا نسخہ موجود ہے کہ تھنکنگ کیسے چینج کی جائے, جذبات کیسے چینج کیے جائیں, کس طرح جو ہے دل میں اللہ کی یاد بسائی جائے, کس طرح آدمی کی عقل اور اس کا شور وہ جاگ جائے. تو بہرحال انشاءاللہ اس کے اوپر سیریز چلیں گی آئندہ, تین تین لیکچر. تین لیکچر کے بعد پھر بات ختم. تین ہفتے میں ایک ٹاپک لے لیا, اس کو پورا قرآن و سنت کی روشنی میں کھول دیا, پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ختم. پھر تھوڑا وقفہ ہونے کے بعد پھر کوئی ایک تین لیکچر, کبھی چار لیکچر. اس طرح سے کیریکٹر کیسا بنایا جائے, امت کو کیسے اٹھایا جائے, یہ سب موضوعات چلیں گے. ابھی آج کا جو موضوع تھا اس کے ضمن میں اتحاد کی بات آنا باقی ہے. انشاءاللہ تفصیل سے اتحاد اور اخوت کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں, جیسی آیتیں ہیں, جیسے بہترین ہر مکتب فکر کے علماء نے لکھا ہوا ہے, کیسے اس امت کو بھائی بھائی بنایا جا سکتا ہے, کیسے اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے, انشاءاللہ چند ہفتوں چند لیکچر اس پہ بھی ہوں گے آئندہ. ایسے ہی عصری تعلیم کی بڑی اہمیت کی ضرورت ہے. عام طور پہ ماڈرن ایجوکیشن کو دیکھتے ہی دیندار لوگ سمجھتے یہ دنیا داری ہے, تو ماڈرن ایجوکیشن کے کتنے فضائل ہے. میرا تو ایک عنوان یہ رہتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن صحیح نیت, چار ایک نیتیں بتاتا ہوں میں. اصلی تعلیم ان نیتوں سے پڑھی جائے تو اس زمانے میں ولی بننے کا سب سے شارٹ کٹ وہی ہے ماڈرن ایجوکیشن. ولی بننا ہو تو اصلی تعلیم اچھی حاصل کرو ولی, مگر اس کی چار نیتیں. تھوڑی بات کو تھوڑا سا سمجھنا, ڈائمینشن چینج کرتے ہی مسئلہ بدل جاتا ہے, کیفیت بدل جاتی ہے, اللہ کی مدد آتی ہے, وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. آج ترکی میں ماشاءاللہ جو انقلاب آیا ہوا ہے, ترکی جو گزشتہ پانچ چھ دہائیوں سے کفر کی گود میں تھا, اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے پوری ترکی میں, قرآن کا کوئی لفظ نہیں چھپ سکتا تھا, اسلام کا نام نہیں لے سکتے تھے پورے ترکی میں, جیل ہو جاتی تھی اور جان چلی جاتی تھی, اس طرح یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا. آج اللہ کے فضل سے ترکی اسلام پسندوں کے ہاتھ میں ہے. لٹک گئے ہیں لوگ لیکن ان کے ہاتھ سے نکال نہیں سکے. یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے دین کا نام نہیں لیا, خاموشی سے قوم کو تعلیم میں آگے بڑھایا. اب اس وقت جو ترکی میں حاکم ہے سلسلہ نقشبندیہ کے لوگ ہیں, بظاہر دیکھنے میں آپ کو داڑیاں اوڑیاں نظر نہیں آ رہی ان کی، مگر وہ 24 گھنٹے ذکر میں رہنے والے لوگ ہیں، اور ان کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ ذکر کثیر والے لوگ ہیں، بظاہر آپ کو انگریز نظر آ رہے ہیں، سلسلے کے لوگ ہیں وہ. تو انہوں نے ایسی حکمت سے کام کیا، جب بات چلی کہ بھائی ترکی جو ہے دار الامن ہے یا دار الحرب ہے، دار الاسلام ہے یا دار الحرب ہے، اسلام کی اصطلاح ہے، وہ ملک جہاں اسلام کا کی حکومت ہے دار الاسلام، جہاں مکمل کافروں کا یا خلاف مخالفین کا غلبہ ہو دار الکفر، دار الحرب جنگ کی جگہ. جب ان کے سامنے مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ترکی نہ دار الاسلام ہے نہ دار الحرب ہے، ترکی دار الخدمت ہے، یا خدمت کرنا ہے. اور خاموشی سے ان کے پورے مریدین خدمت میں لگ گئے. اور خدمت کیا کی انہوں نے، اپنے گھروں میں دو دو چار چار پانچ پانچ بچوں کو رکھ کے اعلی ترین اسکولوں میں کالجوں میں پڑھایا، قوم کے بچوں کو رکھ کے. اور چند دنوں میں، کچھ سالوں میں حال یہ ہو گیا، ایک دو دہائی میں، کہ ترکی کے ہر اہم آفس میں اہم میز پہ بیٹھا ہوا آدمی ان کا ہی سلسلے کا تھا، اس لیے کہ ٹاپ کے ہر جگہ کے ٹاپ کے طلبہ ان کے ہی شاگرد ہوتے تھے. اور چونکہ ان کو خدمت کرتے کرتے ان کو کسی نے آگے بڑھایا تھا، تو وہ بچوں کی گھٹی میں خدمت ہے. تو انہوں نے ایسے جم کے خدمت کی کہ پورے ترکی کے لوگ سیکولر ہونے کے باوجود، دین سے بیزار ہونے کے باوجود، انہی کو ووٹ دینے لگے، ان کے ہاتھ میں حکومت. اور چند دنوں میں یہ اسلام پسندوں کے ہاتھ میں ملک آیا، جس وقت ہاتھ آیا تو پورے یورپ میں سب سے پیچھا تھا معاشیت میں، اور جیسے ان کے ہاتھ میں آیا تو اکنامکس میں سب سے آگے ہو گیا، ٹاپ ہو گئی اس کی اکنامک. تو تعلیم اس وقت موقع نہیں ہے، اس کے لیے بھی مستقل لیکچر ہوں گے. تو مسلمانوں اس وقت فی الحال فوری طور پر توحید کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا ایک عمومی نظام چلانے کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بولا کہ بھائی نیت کر کے بیٹھو، کسی نہ کسی کو تو شروع کرنا ہے. بہت سارے علماء اور اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، سب انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں کئی لوگ. ابھی آپ کو سوچنا ہے، ہم کو کرنا ہے، تعلیم و تربیت کا نظام چلانا ہے، جتنا وقت ہم کو مل رہا ہے اسی کے اندر. اور تیسرا کام ہے اتحاد امت کے اندر قائم کرنا ہے. بہت سارے لوگ مایوس ہو گئے، یہ امت متحد نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں، پورے امکانات موجود ہیں، پورے اس کے ذریعے ہیں، اس کے طریقے ہیں، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی لیکچر ہوں گے. وقت دینے والوں کی ضرورت ہے. آج امت کو متحد کرنے کے واسطے کتنے لوگ زندگیاں لگا رہے، کوئی بھی نہیں لگا، خالی اتحاد پہ تقریریں کر رہے ہیں، مخلصانہ طور پہ کوئی ترکیبیں استعمال نہیں کر رہا ہے. الحمدللہ ایسا مواد ہر فرقے مسلک کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کو ہم بنیاد بنا کے قوم کو جوڑ سکتے ہیں، ایسی ترکیبیں موجود ہیں. اور پھر 100 بات کی ایک بات کیا ہے، امت میں خدمت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کا یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے جسم سے، اپنے پیسے سے، اپنے جسم سے خدمت کروں گا، امت کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا. آج کیا ہو گیا، تقریریں دین کا نام لیتے ہی جلسے، تقریریں یا پھر تلاوت نماز، یہ آتا ہے ذہن میں. دین کا نام لیتے ہی کسی کی خدمت کرنا، جا کے کسی کے گھر کو جھاڑو دینا، کسی محلے کی صفائی کا انتظام کرنا، کسی غریب کا مسئلہ حل کرنا، یہ رنگ ہی نہیں ہے دینداروں کا. آج اس محفل میں پوچھیں کتنے نمازی ہیں تو سب ہاتھ اٹھائیں گے، آج پوچھیں کل کتوں کی خدمت کی ہے تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا، اللہ ماشاء اللہ. جبکہ حضور نے جو امت بنائی تھی، ہر صحابی خدمت میں ڈوبا ہوا تھا، بات کرنے والے کم تھے، خدمت کرنے والے زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ نے خود سسٹم بتا دیا کہ اللہ نے جسم میں زبان رکھی تولہ بھر، زبان کتنی ہے، چھوٹی سی ہے، بولنے والی زبان چھوٹی سی، اور کرنے والا جسم بڑا سا، ہاتھ کتنے بڑے ہیں، پاؤں کتنے بڑے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ زندگی کی سچائی یہ ہے کہ کام کرنے والے لوگ زیادہ ہونا چاہیے، بات کرنے والے لوگ کم ہونا چاہیے. اب ہر ایک مقرر ہے، اور اس زمانے میں کیا ہوگا، کوئی دین کا کام چلانا چاہ رہے تو وہ لوگ مقررین تیار کرنا شروع کرتے، پہلے لکھنے والے، رائٹنگ لکھنے والے، یا درس قرآن کی مشق، تقریر کی مشق، فلاں بیان کی مشق شروع کر دیتے. کیا بیانات سے دین زندہ ہوتا ہے؟ بیان ایک ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، لیکن دین اس سے زندہ نہیں ہوتا، خدمت سے زندہ ہوتا ہے. تو آج ہماری خواہش تھی کہ خدمت کا عنوان شروع کر دیا جائے، اور اگلے 3 ہفتوں میں اس کو کمپلیٹ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وقت ہو چکا ہے. خدمت پہ پورا مواد تیار ہے الحمدللہ. یہ جو بھی لیکچر ہوگا वो पूरा मवाद जो है आपको रोमन में लिखा हुआ मिल जाएगा इंग्लिश में, इसलिए कि आजकल उर्दू पढ़ने वाले लोग कम है, इंग्लिश जुबान में उर्दू चीज आपको लिख के दे देंगे, उसको आप पढ़िए। हमारी ख्वाहिश, अब ये जरा आखिरी की चंद बातें जरा गौर से सुनिए साहब, असल मकसूद यही। ये हमारे साथियों ने जरा फिक्रें करके, दुआएं करके, मेहनत करके ये मुट्ठी भर कुछ लोग जमा हुए हैं, आप हजरात से ख्वाहिश है दोस्तों बुजुर्गों कि आप लोग दीन का कारकुन बनने का इरादा करो। क्या करना है मशवरा करते हुए करते जाएंगे छोटा छोटा, लेकिन इतना तय कर लो कि हम लोग दीन के उम्मत के खादिम बनेंगे। मशवरा करते हुए हफ्ते में हम कुछ उसको जितना बैठे उतने में हम मशवरा करके काम करेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह हम लोग कुछ दीन का, मुसलमानों का कुछ काम करने का इरादा कर रहे हैं क्या आप लोग? उम्मत को यतीम नहीं छोड़ेंगे, बातिल को दंदनाते हुए आने के लिए फ्री छोड़ देंगे? कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये जज्बा पैदा करना मकसूद है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत यह होती है कि पहले दीन की समझ पैदा की जाए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए भी और कुछ दोस्तों को तैयार करने के लिए दीन की कुछ बुनियादी बातें हमको मालूम होना चाहिए। जैसे अभी तो खिदमत की बात है, अब खिदमत की जो बातें हैं आप एक मरतबा सुन के उड़ जाएंगे तो सब भूल जाएंगे, थोड़ा उसको दोहराने का कोई सिस्टम हो, जहन नशीन करने का सिस्टम हो, तो फिर आपके जरिए से और 10 खिदमत पैदा करने वाले पैदा होंगे। छोटी बातें, थोड़ी बातें अगर याद रहे तो हम ये चाह रहे हैं कि ये फहमे दीन एकेडमी के जरिए से ऐसे जो जरूरत के टॉपिक्स है इस पर थोड़ा थोड़ा मवाद जो है हमारे मुजाकिरों में सिंपल तरीके से आ जाए। तो आपको जो है कोई भी एक लेक्चर एक दो तीन हफ्ते चलेगा कोई एक मौजू, तो उसका मवाद हम देते रहेंगे साथ में, और उसके बाद यहां साइड में रख देंगे जबरदस्ती किसी को नहीं, हम जो है एक वर्कशीट देंगे वो पढ़ के खाना पूरी करना, कहीं कुछ देख के और एक मरतबा यहां से जाने के बाद एक मरतबा पढ़ना, फिर आके बैठ के खाना पूरी करना। वो जिसको पसंद है वो ले जाए, सबको दिया नहीं जाएगा, आके सुन के जाए, यही आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत दुआ करेंगे आपके वास्ते। आते रहिए, मिलते रहिए, मोहब्बत दीजिए, मोहब्बत के सफर में शामिल हो जाइए, इंशाल्लाह देखो फिर क्या काम होगा। तो आप हजरात इंशाल्लाह वक्त निकाल के आते रहेंगे, मुसलसल लंबा कोर्स नहीं, कोई भी एक मौजू रहेगा दो तीन हफ्ते के बाद छुट्टी, फिर बीच में वक्फा दिया जाएगा, फिर उसके बाद फिर कोई एक मौजू लिया जाएगा। तो इस तरह दो दो घंटे आप निकाल सकेंगे इंशाल्लाह, और सिर्फ बातें नहीं होंगी इंशाल्लाह, फिर फील्ड वर्क भी होगा। जैसे अब अगले दो हफ्ते खिदमत पे बात होगी, तो फिर आखिरी हफ्ते में खिदमत के जो सिस्टम्स मुताला करके आएंगे लोग, जाके किसी के साथ लग के हम खिदमत करेंगे। यहां से कोई तहरीक नहीं उठाई जाएगी, लेकिन पहले से उम्मत में जो काम कर रहे हैं हम लोग जाके उनका साथ देके अपनी मशक करेंगे। अभी हमारी इतनी ताकत नहीं है, ना हमारे लिए जरूरत है कि हम कोई इतनी जमाते हैं, कोई नई जमात बनाना नहीं है, कोई नई तहरीक करना नहीं है। जो काम चल रहे हैं उसके लिए मुखलिस कारकुनों की जरूरत है, और हमको तैयार स्टेज मिल जाएगा, जहां जाए मुखलिस से हम, हमारा अपना कोई रंग नहीं, हम उम्मत को मजबूत करेंगे। तो इंशाल्लाह खिदमत का भी मशवरा होगा, और खिदमत की शक्ल भी इंशाल्लाह कोई हल्की फुल्की जैसी चल जाए बनेगी। ऐसे ही जो भी मौजू होगा, जैसे दावत का मौजू होगा तो जो शौकीन लोग होंगे उनको हम दाइयों के साथ फील्ड वर्क भी करवाएंगे कि जाओ किस तरह गैर मुस्लिमों से बात की जाती है, आपको दिखाएंगे। या जो भी मौजू है, तो मैंने मिसाल के तौर पर इंशाल्लाह हल्की फुल्की तरतीबें हम अमल की भी अपने मशवरे से जो हो सका साथ ही मिलकर बनाएंगे इंशाल्लाह। इस सिस्टम में आप लोग साथ देंगे, आइंदा आते रहेंगे, बीच में कुछ नागा हो बात नहीं, पूरे को ही गायब मत हो जाइए। अल्लाह क्या हम अकेले बिल रोते बैठेंगे क्या, साथ ही नहीं होंगे तो? इंशाल्लाह मोहब्बत से आप लोग चलेंगे तो बहुत काम होगा। अभी एक गुजारिश क्या है, अभी जाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, अभी थोड़ी देर बैठेंगे ना, हर आदमी अपने कम से कम एक दो तीन नए भाई यहां तैयार करके जाइए अपने। ये सब कौन लोग हैं? अल्लाह के दीन की पुकार पे आए हुए लोग हैं, ये इस काबिल हैं कि इनको अपना भाई बनाए, अपना दोस्त बनाए। दीनी जिंदगी गुजारने के वास्ते, किसी अच्छे काम में लगे रहने के वास्ते दीनी दोस्ती बहुत कंपलसरी होती है। तो हर आदमी क्या कीजिए, जाने से पहले एक दो आदमी का फोन नंबर लेके तारुफ करा लेके उनको अपना दोस्त बना लो, भाई बना लो, और यहां से जाने के बाद भी फोन से उनसे बात करो। एक मोहब्बत भरा खानदान वजूद में आने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह एक दो तारुफ भी हासिल करके जाएंगे ना, कुछ भाई बना के जाएंगे। यहां जो लोग दीन के नाम पे आए हैं, क्या वो लोग भाई बनाए जाने के काबिल नहीं है क्या? इनसे दोस्ती कीजिए, हां, और दोस्ती को निभाइए, اسلام میں اس کے احکام ہیں، اس کے آداب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں اور امت کی خدمت سے مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ ہمیں قبولیت عطا